को अपने अमल के लिए पढ़ना है, और खास तौर पे नमाज का मौजू तो ऐसा मौजू है कि जो हमारी जिंदगी में दिन में 5 दफा आजमाया जाता है। तो मानने की नीयत से पढ़ेंगे तो अल्लाह मानने की तौफीक देगा, और सिर्फ सुनने की हद तक या टैली करते रहेंगे तो फिर नहीं। आपके सामने दलील होगी हदीस की, जैसे शुरू में इंट्रो में आपने ये चीज सुन ली कि मानने को दिल चाहे तो माने, नहीं दिल चाहता तो ना माने, आपकी मर्जी है। पर बड़ी जुर्रत की बात है, जैसे किसी का कॉल था तो किसी ने मुझसे ऐसे शेयर किया, किसी जगह उन्होंने बात की किसी मस्जिद वालों से, तो उन्होंने उनको जाके कोई बात पेश की कि हदीस में तो ऐसे है तो आप लोग तो ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कॉल को मानते हैं, हदीस को नहीं मानते। ये जुमला जब मेरे सामने को बयान कर रहा था तो मेरे भी मुंह से इस्तग़फ़ार ही निकला था। कहने का उनका, जो मस्जिद वाले थे उनका मकसद बुरा नहीं था कि भाई हम एक फिक की रोशनी में उस कॉल के मुताबिक जो हदीस आती है उसको मानते हैं, लेकिन हमारा मसलक क्या है कि जहां अल्लाह के नबी सल्लम की सही बात आ गई उसको मानना है। यकीन करें मैं आपको अपना अमल बता सकती हूँ, हालांकि शुरू से एक जोम कह लें या एक वो जिस तरह एक ख्याल होता है ना कि हम तो जी शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं कि जिनमें कम अज कम बातिल चीजें नहीं थी। अमली पहलू तो बेशुमार खराब है, लेकिन यह कि अकीदे में कोई बिदत शिर्क और इस तरह की नहीं, वो लोग अपने आप को वो नाम देते हैं। इसके बावजूद जब मैंने खुद बजाते खुद ये टॉपिक पढ़े सीखे, हमने इसका इल्म लिया, तो कितनी ही चीजें हैं जो अपनी नमाज में से छोटी छोटी निकाली हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां कोई बात अच्छी मिलती है हदीस सामने, हम कल अल्लाह को कह देंगे। हमें नहीं पता मौलवी क्या कहते थे, हमें नहीं पता मस्जिदों वाले मदरसों वाले हमारे उस्ताद क्या कहते हैं, हमने पढ़ लिया था ये बुखारी की बात है ये मुस्लिम की है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें मानने वाला बना दे। और ये खुशियाँ, आपकी किताब शुरू हो रही, आपकी सूरत शुरू हो रही, आपका पारा शुरू हो रहा, ये तीन तीन चीजें हैं, यही चीजें दिन ब दिन आपके दिल में इत्मीनान और खुशी भरेंगी। बाज़ लोग कहते हैं ना कि कुरान पढ़ने के बाद सुकून मिलता है इत्मीनान मिलता है, उसकी वजह भी है कि हर वक्त ही तो कोई ना कोई खुशी दिल में मचल रही होती है, लेकिन जहां खुशी है वहां जिम्मेदारी का एहसास भी है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अब हम चलेंगे अपने पिछले ही सबक की कंटिन्यूएशन पे, सूरत यूनुस का आखिरी लेसन था जी। आप बेफिक्र हो जाए, आपकी आपको पूरी कोशिश करके जब तक आपकी नमाज ठीक नहीं होगी जाने नहीं देंगे अब दुनिया से, ठीक है? बहुत दफा आप सुनेंगे नमाजों के इस दफा इंशाल्लाह, लेकिन आप कम से कम आपके दिल तो तैयार है ना इस बात पे कि अब हमें नमाज के मौजू पे कुछ कहा जाए तो हम माइंड नहीं करेंगे। हमारे कल्चर में लोग सबसे ज्यादा बुरा मनाते हैं तो नमाज के मौजू पे। सूरह फातिहा की तफसीर है, जहां भी क्लासेस होती हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ साथियों से कि अल्लाह के वास्ते सूरह फातिहा की तफसीर में फिकी मसले ना छेड़ना। पहले दिन ब्रदर सिस्टर जो भी सुन रहे होते हैं वो जजमेंटल हो जाते हैं, अच्छा जी तो फिर सूरह फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती, अच्छा हम तो होती है ये वो, फिर छोड़ो इसको एक दफा, पहले उनका दिल तो अल्लाह से जोड़ो, तो फिर ये फिकी बातें फायदा देती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसमें से सारी बातें सीखेंगे, आपको इसमें प्रैक्टिकल तरीका भी सिखाएंगे नमाज का अल्लाह के हुक्म से। चलिए نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ حضرت موسی علیہ السلام کا قصہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا، جیسا کہ ذکر ہوا تھا کہ سورت یونس میں نسبتاً تفصیل سے، اور اس کے اپوزٹ آپ دیکھیں گے تو سورت ہود میں حضرت موسی کا قصہ بہت ہی مختصر آئے گا۔ हमने एक कहानी की तरह इसको पढ़ लिया, लेकिन कुछ चीजें जो शायद आपके फायदे की हों उसको हल्का सा बीच में से लेकर अब आगे हम चलेंगे आयत नंबर 94 पे। पहली बात यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात की, फिरौन ने इसको सियासी रंग दिया। ये भी बातिल परस्तों का काम होता है कि जब भी कोई हक की बात करे और उस हक की चोट उनके निजाम पे पड़े तो वो उसको सियासत का नाम देकर रास्ते से हटाने की बातें करें। बात करने वाला बात जो भी करता है अल्लाह के हुक्म की करता है, लेकिन एक छोटी सी चीज जो तबलीग में जरूर चाहूंगी कि आपको भी बताऊं कि कभी भी जानते बूझते खास तौर पे कुरान की तालीम और तदरीस के दौरान बीच में सियासत को मत लाएं। कुछ लोगों के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है, हालांकि बेचारे बड़े इखलास से दीन का काम करते हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ये जिस मौजू पे बात शुरू करते हैं ना आखिरी पैगाम सियासत होता है। इसको ज्वाइन करें, उसको करें, मिलें, साथ दें, हमारे मेंबर बने, हमारे रुकन बने, दिस एंड दैट. अब ये क्या इशू है, इसको छोड़ दें. आप और मैं अगर कुरान का जो बुनियादी मौजू है ना, इंजार, इस पे रहें, तो किसी का नाम लेकर, बाज लोगों को देखा गया कि क्लासेस में जब इस तरह की बातें होती तो हुक्मरानों के नाम लेकर बद्दुआएं दी जाती हैं, गालियां दी जाती हैं. तो इस्लाम का मिजाज क्या है कि तुम लोगों को अच्छी बात बताते जाओ, बुराई खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ती जाएगी. फिर उसके बाद दूसरी एक और चीज हमने देखा था कि जब जादू की बात हुई तो उसके एंड पे क्या आया था कि अल्लाह की बातों को कोई नहीं बदल सकता, बिकलिमात इल्ला. इसे एक हल्का सा इशारा मिलता है कि अल्लाह के कलेमात के आगे जादू का जोर नहीं चलता. खुदा न खास्ता कहीं भी किसी को इस किस्म का कोई शक अगर होता है तो उसको क्या चाहिए, जो अल्लाह का कलाम उसको आता है, जितना आता है, आयतुल कुर्सी आती है, औज़ बिल्लाह आती है, उसको आखिरी सूरतें आती हैं, उसको पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ करे कि वो जो है मेरे से इसका असर खत्म हो जाए. फिर हमने फिरौन के, सॉरी, मूसा पर ईमान लाने वालों में जुर्रियत का लफ्ज पढ़ा, तो ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज है. जुर्रियत, उनका रूट क्या है, जाल रौ हमजा, जर्रा से है ये लफ्ज, जर्रा. फमई या अमल मिसकाल जर्रत इन खैरिन यरा, पढ़ते हैं ना आखिरी पारों में, तो जर्रा या जुर्रा किसको कहते हैं, चींटी को कहते हैं. इसी से फिर जुर्रा कहते हैं छोटी औलाद को, जैसे घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके लिए लफ्ज आता है. तो जुर्रियत से मुराद ऑफ स्प्रिंग्स है. फिर एक और चीज थी, मिन कौम ही, कुछ जवानों ने ईमान कबूल किया, इस्लाम कबूल किया उसकी कौम में. तो कल तो हमने, यानी इस पे जो अभी तक बात हुई है वो ये हुआ कि मूसा की कौम के, लेकिन इसकी एक तफसीर जो है वो फिरौन की कौम के जवान थे. यानी दोहरा देती हूँ, मिन कौम ही से मुराद एक तफसीर के मूसा की कौम में से. अगर मूसा की कौम से मुराद लें तो यहां मुराद मर्द मोमिन भी आता है, जिसका तस्करा सूरत मोमिन में आएगा इंशाल्लाह. और बस कहते हैं कि निमिन कौम ही से मुराद है कि फिरौन की कौम के भी कुछ लोग मूसा पर ईमान ले आए, तो फिर मुराद लिया जाए. और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की तफसीर है, तो उसमें फिर मुराद हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा, और इसी तरह एक खजानची और उसकी बीवी की बात है, एक माश्ता थी फिरौन की बेटी की कंगी करने वाली औरत. ये सारे वाकयात अपनी जगह पे कहीं ना कहीं आप सुन लेंगे, लेकिन मुराद ये है कि फिरौन की बात, फिरौन ने तो मूसा की बात नहीं मानी, लेकिन उसके घर वालों में से भी कुछ लोगों ने इसकी बात को मान लिया. फिर उसके बाद हमने आयत 88 में देखा था कि जीनत दी है तूने फिरौन को. तो जीनत जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म की होती है, तीन किस्में नोट कर लीजिए. यानी ब्यूटी कौन सी होती है, एक होती है जीनत नफसी, अपने नफ से ही खूबसूरत हो कोई चीज, इसमें इल्म की जीनत आती है और ईमान की जीनत आती है. हदीस में आता है कि अल इल्म, इल्म यरफाउ, बुलंद कर देता है अपने साहिब को. यानी इल्म अपने साहिब के रुतबों को बुलंद करता है. और आप इसको दुनिया में कई जगह आजमा सकते हैं, एक उजड़ और एक गंवार बंदे के बात करने, चलने फिरने, और एक पढ़े लिखे के बात करने में, उसके महजब होने में बहुत फर्क होता है. और खास तौर पर अगर दीन का इल्म हो जाए तो फिर तो वो बंदा और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि वो ना लोगों की नकलें उतारता है और ना शाउट करता है और ना लोगों को का जीना धोबर करता है. फिर इसी तरह ईमान की जीनत का तस्करा सूरत हुजरात में हम पढ़ेंगे, ज़ैयन नबी ज़ीनत ईमान, ठीक है. तो जीनत ईमान से मिलती है, जितना आपके अंदर ईमान आएगा ना, आप उतने खूबसूरत होते जाएंगे. इसका ये नहीं मतलब कि आपका रंग गोरा होता जाएगा, गोरे रंग में कोई कशिश नहीं होती कुछ लोगों के, और कुछ के सामने में भी बड़ी कशिश होती है, लेकिन ईमान की एक अपनी जीनत होती है, अट्रैक्शन होती है. हदीस में आता है कि जब एक बंदे के अंदर ईमान होता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, तो होते होते जिब्राइल के थ्रू आसमानों से होते हुए दुनिया वालों के दिल में उसकी मोहब्बत डल जाती है. तो अल्लाह से असल जीनत ये मांगने की है. दूसरी जीनत होती है जिसको बदनी जीनत कहते हैं, बॉडी से जिसका ताल्लुक है. इसका मेयार मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ है. जैसे हमारे कल्चर में पतली नाक को खूबसूरत समझते हैं, लेकिन अफ्रीकी कल्चर में मोटी नाक को खूबसूरत समझते हैं. हमारे कल्चर में दुबली पतली औरत को लोग हसीन समझते हैं, लेकिन कुछ दुनिया के कल्चर है वहां मोटी औरत को खूबसूरत समझते हैं. इसी तरह हमारे यहाँ मर्दों का ऊंचा लंबा चौड़ा चकला होना खूबसूरती होती है, लेकिन आप जितना मशरक से दूसरी तरफ जाएंगे, वहां छोटे कद के और बिल्कुल औरतों के जैसे मर्दों की ज्यादा खूबसूरती है. तो बदनी जीनत इतनी अहम नहीं है. हम बाद जब अपनी जिंदगी इसी में घोल देते हैं और बाद में मिलता कुछ नहीं, पूरी कोशिशों के बावजूद ये तो चली जाती है. एक तीसरी जीनत होती है जिसको खारजी जीनत कहते हैं, आउटसाइडर ब्यूटी, या और मतलब डेकोरेट करना किसी को. اس میں پھر انسان کی لباس ہے، زیور ہیں، جسم جیسا بھی ہو لیکن اچھے کپڑے پہن لیتا ہے انسان، زیور پہن لیتا ہے، مال ہے، گھر ہے، سٹیٹس ہے، یہ سب کچھ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو فرعون کو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ دیا ہوا تھا، لیکن پہلی چیزیں نہیں تھی. فرعون کی زینت جس کا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں تذکرہ کیا تھا وہ خارجی زینت تھی یا بدنی زینت ہوگی کسی حد تک. اب تو اس کی ممی کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ وہ ظاہر بھی خوبصورت تھا، لیکن بہرحال زینت نفسی جب نہیں ہوتی تو خارجی زینت اور بدنی زینت خوبصورت نہیں لگتی. اب دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے دل میں ان کے لیے کچھ کدورت ہے یا آپ ان کے کام اچھے نہیں لگتے تو آپ ان کو پسند نہیں کرتے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کے اپنے دل میں ایمان اور علم نہیں ہے تو ہاں آپ ماڈلز کی تصویروں کو اور میگزین کے چیئر پہ لگی ہوئی چمکتی تصویروں کو اپنے کبھی بعض دفعہ فیس بکس پہ بھی ڈال دیتے ہیں اور کبھی اپنے وائبر کی تصویر پہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں نفس کی زینت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوبصورتی دے کہ جو خوبصورتی آخر تک رہے. پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ ربنا اطمس، اے اللہ تمس کر دے ان کے مال کو. آپ کو تھا کہ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ 40 سال بعد. یعنی دعا اور نتیجے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے. کیوں؟ قوم کی تربیت کے لیے. بعض دفعہ آپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ابھی آپ کو نہیں لگ رہا وہ قبول ہوں گی، مانگتے رہیے. یعنی آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ وہ صحیح ہو رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان آ رہا ہے، نہیں، مانگتے رہے، مانگتے ہی رہیں. آپ کی زندگی میں نہ بھی وہ کام کر سکے تو بعد میں ضرور کریں گے انشاءاللہ. تو ضروری نہیں کہ دعائیں فوراً قبول ہو، اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو ڈیلے کر دیتا ہے تاکہ پھر انسان تربیت کے ان مراحل سے گزر جائے جو کہ ضروری ہوتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم ان چیزوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جن کے لیے خود بھی تیار نہیں ہوتے. ابھی اگر فرعون اسی وقت پہلے دن ہی موسیٰ کی تبلیغ کے آغاز میں مر جاتا تو بنی اسرائیل کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس کے جانے کے بعد اس سارے معاملات کو چلا سکتے جو اس کے ذریعے سے چل رہے تھے. تو لہذا پہلے آرگنائز کرنا سکھایا. موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال میں وہ بکھری ہوئی بھیڑوں کو ایسے آرگنائز کیا کہ وجل بیوتکم قبلہ، پیچھے پڑ چکے ہم کہ قبلے کے رخ پہ کرنے سے مراد کیا تھا کہ ان کے گھر تک اس طرح بنوا دیے گئے تھے کہ جس رات یہ سب قوم نکلے گی تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کو کانو کان خبر نہ ہو جائے. پھر اسی کے بعد لفظ نجات کا ہے، نون جیم واو ہے آیت 89 میں. نجوہ کہتے ہیں بلند جگہ کو، اور کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش بلند جگہ پہ سمندر نے پھینکی تھی جسے بنی اسرائیل نے دور سے دیکھا تھا. پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا، وان تم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے. تو اللہ نے فرعون کو حکم دیا کہ سمندر کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ فرعون کی لاش کو بلندی پہ پھینکو تاکہ دور دور سے لوگ اس کو دیکھیں، پرومیننٹ کرو، اس کو اسٹیج پہ پھینکو تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ اللہ کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. اب ہم چلیں گے آیت 94 پہ. ایک دم موسیٰ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہیں، فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پھر اگر کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. بظاہر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تو کیا گنجائش ہے کہ اللہ کے نبی کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ وحی پر شک تھا؟ نہیں نا امید. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر سنایا قوم کو جا رہا ہے کہ تمہیں اس نبی کی دعوت پر شک ہے، کیا تم اس نبی کے بات کرنے اور اس ساری چیزوں پہ شک کرتے ہو؟ تو پھر شک کر لو، اصل تو بات یہ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا گیا نا، یہ تین مختلف طریقے سے ہے. بعض دفعہ نبی کو کوئی بات کہی جاتی ہے اور بالکل صرف نبی ہی مراد ہوتے ہیں، جیسے یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل، ٹھیک ہے، کہیں بالکل خاص چیزیں ہوتی ہیں، کہیں وحی کے نازل ہونے کی باتیں ہوتی تھی. دوسرا انداز کیا ہوتا ہے کہ کہا نبی کو جاتا ہے لیکن مراد مخالفین ہوتے ہیں. یہ یہاں انداز ہے، مکہ والوں سے کہا گیا، کیونکہ شک وہ کرتے ہیں، مومن نہیں شک کرتے، نہ اللہ کا نبی کرتا ہے. تیسری وہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جہاں کہا نبی کو جاتا ہے لیکن مراد نبی بھی ہوتے ہیں اور امت بھی ہوتی ہے، اور یہ انداز بہت کامن ہے. تو یہاں کیا بات ہے کہ مکہ والوں سے کہا جا رہا ہے تمہیں شک ہے. دیکھیے بعض دفعہ جس سے بات کرنا مقصود ہوتا ہے نا، اس کے رویے سے اس قدر نفرت ہو جاتی ہے کہ اسے براہ راست مخاطب کرنا پسند ہی نہیں کرتا بندہ. بس اگر آپ کا کسی سے انبن ہو گھر میں, تو آپ, اللہ نہ کرے کبھی ایسے حالات ہو, اور آپ میں سے تو میں کسی سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کروں گی اب 10-12 پارے پڑھنے کے بعد, لیکن بالفرض شوہر سے انبن ہو گئی, کچھ ایسی بات کر دی, تو آپ کچھ شوہر کو کہنا چاہیں تو دل نہیں کرتا. لوگ کیا کہتے ہیں, ابو سے کو کھانا کھا لیں. وجہ کیا ہے کہ ابو کو آپ کو بلانے کو دل نہیں کر رہا نا. ایسا ہوتا ہے, انسان ہے ہم, بعض اوقات ہوتی. تو یہاں بالکل یہی انداز ہے. مکہ والوں پہ اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ نبی کو کہہ رہا ہے ان کو کہہ دو اگر تمہیں شک ہے تو بھاگ جاؤ یہاں سے. کتنا زبردست انداز ہے, اگر غور کرے تو انسان ہل کے رہتا ہے کہ اللہ کلام بھی نہیں کرنے کا پسند کرتا اس بندے کو جس کو اللہ تعالی کی کتاب پر شک ہو, اور اس وحی کے اوپر وہ ایسے رویے اختیار کرے کہ جو بالکل کیئر لیس ایٹیچیوڈ کیے جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر سوال ہے تو جاؤ, فسل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک, تو جاؤ پوچھ لو ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی آپ سے پہلے. دھمکی دی جا رہی ہے کہ تمہیں اس نبی کی زبان سے یہ قرآن اچھا نہیں لگتا تو جاؤ پھر مکہ میں, مدینہ میں بیٹھے ہوئے اہل کتاب سے جا کے سیکھ لو. بہت بڑی ڈانٹ ہے. تمہیں نہیں اچھا لگتا یہ نبی, یہ رسول اچھا نہیں لگتا, یہ استاد اچھا نہیں لگتا جو تمہارے پاس دن رات ایک کر رہا ہے, تو جاؤ پھر کسی اور سے سیکھ لو. یہ مراد ہے. آپ بھی تو اپنے بچوں کو کئی دفعہ سے ڈانٹتی ہیں نا کہ جاؤ پھر کسی اور کو ماں بنا لو, جاؤ پھر کسی اور سے کھانا لے لو, میرے ہاتھ کا کھانا اچھا نہیں لگتا, جاؤ پھر بھاگ جاؤ باہر سے, جاؤ باہر سے کھاؤ. بہت سخت ڈانٹ ہے. اور یاد رکھیے, جب کوئی بندہ ہدایت کے بارے میں منہ بسورے, آنکھیں بنائے, منہ چڑھائے, میں نہیں پسند کرتا ہدایت کو, تو کیا اللہ اس کو بلاتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کھانا پکائیں, ٹیبل سے جائیں اور کسی سے کہیں کہ آئیے کھانا کھائیے, اور وہ آگے سے ناک چڑھائے, مجھے نہیں پسند آپ کا کھانا, میں نہیں آتی, آئی ڈونٹ لائک یور فوڈ, آپ کا دل کیا ہو گیا؟ آپ کہتے جاؤ بھاگ جاؤ, جاؤ بھوکے سو جاؤ. جس بندے کو ہدایت بیماری لگنے لگے, اللہ اس کو کہتا ہے گو آؤٹ, گیٹ آؤٹ, تمہیں ضرورت نہیں, جاؤ کسی اور سے پوچھ لو. ہاں لقد جاک الحق من ربک, تمہارے شک کرنے سے یہ نبی جھوٹا نہیں پڑے گا, کیونکہ آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. اے نبی, یہ آپ پہ شک کرتے ہیں, آپ کی بات کو ویلیو نہیں دیتے, لیکن اب آپ نہ اس سے کسی کمپلیکس میں چلے جائیے گا, ہم آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ آپ کے پاس حق ہے اور رب کی طرف سے ہے, لہذا فلا تکونن من الممترین, آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ آخری بات پھر مکہ والوں کو سنائی گئی ہے, کیونکہ ممتر وہ تھے, نبی نہیں تھے, شک وہ کر رہے تھے, تو کہہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کے جھٹلانے سے کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں نہ آئیے, ہاں یہ شک کرنے والے جو ہیں یہ کرتے رہے, آپ شک نہ کیجئے. آیت 95, ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ, اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. یہاں بھی مراد مکہ والے ہی ہیں. ہوا کیا, فتکون من الخاسرین, ورنہ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے. پہلی چیز کیا تھی؟ شک. اب یہ مرحلے نوٹ کیجئے گا. سب سے پہلے کسی کے دل میں شک آتا ہے, یہاں تو خاص طور پہ ہدایت کی باتیں ہیں نا, لیکن رشتوں میں دیکھ لیجئے, تعلقات میں دیکھ لیجئے, سب سے پہلے شک کا کیڑا دل میں آتا ہے تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے. شوہر بیوی کے دل میں شک پڑتا ہے تو پھر ہر چیز ہی ٹیڑھی لگتی ہے, ہر چیز کو آپ کریٹیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس شک کی بنیاد پہ آپ اتنی ٹو کرتے ہیں کہ شوہر واقعی اس غصے میں آ کر وہ کام کر سکتے ہیں یا ان کی زبان سے کوئی سخت بات نکلتی ہے. وہ سب چھوڑ دیجئے, ان معاملات کو تو ہم بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن جب دین کے معاملے میں, ہدایت کے معاملے میں کسی کے دل میں شک آتا ہے نا, تو یہ نقطۂ آغاز ہوتا ہے صراط مستقیم سے اتر کے سبیل الغی پہ چڑھنے کا. سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کو سبیل الرشد ملے تو نہیں آتے, سبیل الغی ملے تو چل پڑتے ہیں. تو نقطۂ آغاز کیا ہے, ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ میں اس کو اپنی سوچ سے جو سوچ رہی ہوں نا چیز, وہ انڈیکیٹر ہے. ہائی وے پہ جا رہے ہیں, اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے ٹرن لینا ہے, آپ اپنے رائٹ ہینڈ کا انڈیکیٹر دے دیتے ہیں, لیفٹ مڑنا آتا ہے تو لیفٹ کا دے. وہ انڈیکیٹر پچھلی گاڑی والے کو بتانے لگ جاتا ہے کہ اب آپ تھوڑی ہی دیر میں اس ہائی وے سے اتر جائیں گے. تو شک کا انڈیکیٹر پہلے سے خبریں دینے لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ اب حق کے راستے سے اتر جائے گا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ اگلا مرحلہ کیا ہے, یکذبون, تکذیب, یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. تکذیب کیا ہوتی ہے؟ ڈینائل. ایسے کیڑے نکالنا جیسے آپ کو کسی پہ شک ہوتا ہے نا, پھر رات جاتے آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, آپ یکذیب ان کے نیچے لکھ لیجئے تنقید. دوسرا مرحلہ کہتا ہے کہ انسان اس پہ تنقید شروع ہو جاتا ہے, سامنے آ کے منہ پہ اس پہ تو نہیں کر پاتا, دوسروں کے سامنے کرنا شروع ہو جاتا ہے. اصل میں وہ اپنے گلٹ کو دور کرتا ہے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اپنی خفت کو مٹاتا ہے, کیونکہ لوگ بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ کل تک تو آپ مثال ہے کہ ہائی وے 6 پہ دوڑ رہے تھے, دوسروں کو دعوتیں دے پھر رہے تھے, اب آپ اتر رہے ہیں تو کوئی تو آپ سے پوچھے گا بھی آپ نے یہ راستہ کیوں بدل دیا, یا تو آپ یہ کہیں گے کہ میرا گھر ہی دوسری طرف ہو گیا, میں ہائی وے 6 کی بجائے میں 940 سے جانے لگا ہوں, پھر تو سمجھ آتی. تو جب گھر یا ڈائریکشن بدلتی ہے تو انسان راستے بدلتا ہے, تو دوسروں کو بتانے کے لیے ان کی باتوں میں سچا ہونے کے لیے اس پہ تنقید کرتا ہے, یہ راستہ ہوتا ہے کذبوا بآیات اللہ کا. اس کا نقصان کیا ہے؟ خاسرین, بینکرپسی. یہ کیسی ہوئی؟ وہ جو روز کی نیکیوں کا ایک خزانہ جمع ہو رہا تھا نام اعمال میں, وہ بینکرپسی میں بدل گیا. خود کو تو نظر نہیں آتا انسان, اس نقصان کو اس خسارے کو محسوس نہیں کرتا. بزنس کی ٹرم میں اگر آپ کہہ لیں تو بعض دفعہ ڈے ٹو ڈے ٹرانزیکشن سے اداروں کو اور افراد کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم لاس پہ جا رہے ہیں, کیونکہ روز پیسے آئے ہاتھ میں آ گئے, اندر سے پیچھے سے کوئی بگ لاس پڑ رہا ہوتا ہے. وہ کس دن پتہ چلتا ہے؟ اینڈ آف دا ایئر, جب حساب کتاب ہوتے ہیں, جب انکم ٹیکس کی ریٹرنز آتی ہیں تو کہتے ہیں ارے ہماری کمپنی کو تو اتنا لاس ہو رہا ہے. تو یاد رکھیے کہ جب ہدایت کے سفر سے بندہ اترتا ہے یا ڈی ٹریک ہوتا ہے, ہائی وے 6 سے اتر کے سائیڈ کی جو سائیڈ ویز ہوتی ہیں جس کو سروس روڈ کہتے ہیں, اس پہ آ گیا, سپیڈ تو کم ہو گئی نا, ادھر تو 90 لیز تھی, ادھر 30 میکسیمم ہے, چل رہا ہوتا ہے. پہلے ایک دم کبھی نہیں ہوا کہ ہائی وے 6 سے آپ, یہ ہائی وے 6 کیا ہے آپ پوچھ رہے ہوں گے, یہ میرے دماغ کے اندر وہ ہے جس پہ میں نے بہت سال زندگی میں سفر کیا ہے. ہماری بھی زندگی کا آغاز وہیں سے, وہی امریکہ کی وہ روڈ ہے جس پہ ہمارا اسکول تھا. قصہ مقصد یہ ہے کہ انسان بھاگ رہا ہوتا ہے نا, تو شروع میں ایک دم کبھی نہیں ہوا کہ آپ ہائی وے سے نیچے پڑ جائیں, پہلے سپیڈ سلو کرتے ہیں, ہوتے پھر سائڈ پہ آتے ہیں, سروس روڈ سے پھر آپ کہیں اندر کی گلیوں پہ آتے ہیں. تو ہدایت سے اترنے کا سفر بھی ایسے ہی ہوتا ہے, پہلے دل میں غلط شک, پہلے وقت پہ آتا ہے پھر وقت سے کام ہوتا ہے, پہلے چھٹی نہیں کرتا پھر چھٹی کرتا ہے, پہلے لکھتا ہے پھر لکھتا نہیں ہے, پھر ٹیسٹ دیتا ہے اب ٹیسٹ نہیں دیتا, ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ خاسرین. فرشتے بھی کہتے ہوں گے کہ اس کے نام مال کو کیا ہو گیا, لیکن اس کے بعد اگلا مرحلہ آیت 96, ان الذین حقت علیہم کلمات ربک, ایسے لوگوں پر, کون؟ جن کے دل میں پہلے شک آیا, پھر انہوں نے حق پہ تنقید کی, تکذیب کی, ڈینائی کی, خسارہ ہوا, نیکیوں کے مواقع کم سے کم کم سے کم ہوتے گئے, تو ایسے لوگوں پر تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی, جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان پر پروف ہو گئی یہ بات کہ لا یومنون, یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ ہے آخری نتیجہ. شک سے جو سفر شروع ہوتا ہے نا, وہ لا یومنون پہ ختم ہوتا ہے, پھر انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے. وجہ مکہ والوں کی ضد تھی, ہٹ دھرمی تھی, اور یہ قانون خداوندی ہے. اللہ کا قانون کیا ہے؟ نولی ما تولی, جدھر تم پھرو گے ہم تمہارا ادھر پھرنا ہی آسان کر دیں گے. دیکھیں ہماری آنکھیں کدھر دیکھتی ہیں, جدھر میرا منہ ہے. اس وقت مجھے پیچھے کی دیوار اور اس سے بیک پہ دکھ رہا ہے, اب مجھے کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے اگر اس دیوار کے پیچھے کچھ ہو تو وہ دکھے گا نا. میں جدھر منہ کر رہی ہوں میری آنکھیں ادھر ہی جا رہی ہیں. یاد رکھیے, چیزوں کو جس نیریوں میں ہم دیکھتے ہیں, ہمارا, ہم نہیں, ہمارے ارد گرد والے بھی, ہمارے گھر والے بھی, ہمارے بچے بھی, ہمارے دوست بھی ان چیزوں کو ویسے ہی دیکھنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ ان کے دلوں پر آخری مہر لگا دیتا ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ آیت 97, وَلَوْ جَاتْهُمْ كُلُّ آیَتٍ, اور اگر ان کے پاس ساری ہی آیتیں آ جائیں, ساری نشانیاں آ جائیں, کس کی؟ اللہ کی قدرت کی, اللہ کی معرفت کی, حجتیں تمام ہو جائیں, ان کے سارے عذر دور بھی ہو جائیں, ان کی ساری مجبوریاں ختم بھی ہو جائیں, ان کے سارے شک دور بھی کر دیے جائیں, لیکن حتی یرب العذاب العلیم, اب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لے. اتنا زبردست اللہ کا یہ قانون ہے کہ دعا کیجئے اللہم لا تجلنا منہم, اللہ ہماری نسلوں کے ساتھ بھی یہ نہ کرنا کہ جب انحراف ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے اب جیسے فرعون دردناک عذاب کو دیکھ کر کہا تھا نا, انی آمنت بربی, یا رب موسیٰ یا ہارون, کہ رب پہ ایمان لائے, اسی طرح پھر انسان پلٹتا ہی جاتا ہے, پلٹتا ہی جاتا ہے, اور اس دردناک عذاب کی وجہ سے وہ بندہ پھر اللہ کی پکڑ میں آتا ہے. اب اس کی ایک عملی مثال ہے, پیچھے فرعون کے ڈوبنے کی بات تھی، 40 سال کی کوششیں، بالآخر بد دعائیں، قوم کی تربیت فرعون کے کام نہیں آئی، کیونکہ فرعون کے دل میں خیر کوئی نہیں تھی. اب یہاں قوم یونس کا قصہ ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اس کے بارے میں بیک گراؤنڈ دوں، کیونکہ یہی ہے جس پہ اس سورت کا تھیم ہو سکتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں سورت پہ دو آیتیں صرف سورہ یونس کے نام پہ کر دی، لیکن بات بہت بڑی ہے، اور مجھے اپنے لیے تو اور آپ کو اپنے لیے بڑی لگے گی. اور وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. کچھ لوگ بالکل مہلت کی آخری گھڑیوں میں بھی الحمدللہ پلٹ آتے ہیں. قوم یونس ایسی تھی. کون تھے یونس؟ نینوا نام کی بستی کی طرح مبعوث ہوئے. نینوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی آپ کو یہ لفظ ملے گا. جب آپ نے طائف کا سفر کیا اس سوچ کے ساتھ کہ چلو مکہ والے تو نہیں مانتے، شاید طائف والے پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ مان جائیں، لیکن انہوں نے آپ کو اتنا ستایا کہ مار کے پتھر اور بچوں کو پیچھے لگایا اور اپنی بستی سے نکالا. تو آپ ایک باغ میں بیٹھے تھے، زخموں پہ ظاہر ہے کہ جس پاؤں پہ خون نکل بھی رہا ہے، پیاسے بھی تھے، بھوکے بھی تھے. تو وہاں ایک غلام تھا اداس نام کا، اس کو آپ پہ رحم آیا، یا کہتے ہیں کہ اس باغ کے جو مالک تھے ان کو ہی ترس آ گیا کہ یہ بندہ اتنی ہی دور سے آیا اور ہم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا. تو انہوں نے اپنے باغ میں سے کھجوروں کا ایک خوشہ اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس شخص کے ہاتھوں. جو ہی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انگور پیش کیے، اب یہاں بھی نوٹ کیجیے، اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں مارا زور سے، چلو جاؤ بھوکا مر جاؤں گا تمہارا دیا ہوا نہیں لوں گا، ایگوسٹک نہیں ہوتے تھے نبی. بسم اللہ پڑھ کے لے کہا بسم اللہ. جو ہی اس شخص نے بسم اللہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا، تو اداس نام کا وہ غلام تو کہنے لگا آپ نے تو وہ کلمہ کہا ہے، یہ تو میں نے پہلے سنا ہوا ہے. کہا کون ہو؟ بہر القصہ مختصر، آپ نے کہا کہ تم کس بستی سے ہو؟ کہنے لگا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. آپ نے کہا میرے بھائی یونس کی بستی. جو ہی اس شخص نے آپ کے منہ سے سنا کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ میں اور یونس ہم ایک ہی پیغام دینے والے ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے ہیں. تو اس نے اسی وقت کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، باتیں کرنے لگا. اور اس قوم کے جب اس کے مالکوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہی بات ہو رہا ہے تو اس کو پیچھے بلا لیا. تو یاد رکھیے اللہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی بعض دفعہ خیر کے لیے بھیجتا ہے. تو یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن قوم اتنی بد نصیب، ایک بندہ بھی آپ کی دعوت پہ اسلام قبول نہیں کرتا دیکھتا. قوم اڑی ہوئی ہے، اتنی کٹ حجت ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تھا کہ حضرت یونس کی قوم کو تباہ کر دیا جائے، جیسے پچھلی قوموں کا اللہ کا اپنے معاملہ پڑا، پیچھے سورۃ الاعراف میں ڈیٹیلز ہوئیں. اب ہوا کیا، یہاں بڑی باریک بات ہے، توجہ چاہیے آپ کی. اور وہ کیا ہے کہ ابھی اللہ نے حضرت یونس کو یہ حکم نہیں دیا کہ ان کو کہہ دو کہ عذاب آئے گا. پچھلے نبیوں کے قصوں میں آپ نے سنا کہ وہ اپنی قوم کو کہہ کر گئے کہ 3 دن کے اندر عذاب آئے گا، جیسے قوم صالح تھی، حضرت صالح جو تھے قوم سمود سے گئے، کہہ کے گئے تھے کہ دیکھو 3 دن کے اندر تم تباہ ہو جاؤ گے. اور واقعی اگلے دن اٹھے تو ان کے چہرے سرخ ہوئے ہوئے تھے، دوسرے دن اٹھے ہوئے تو ان کے چہرے پیلے ہوئے ہوئے تھے، اور تیسرے دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور اسی دن عذاب آ گیا. ادھر کیا ہوا، ابھی اللہ نے حضرت یونس کو نہیں کہا، لیکن یونس نے خود ہی دین کی حمیت پہ، یعنی دین کی محبت میں یا اسلام کے ساتھ ان کی محبت کے جوش میں، جب ان کو غلط کام کرتے دیکھا تو کہا میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، آئی ایم گوئنگ نو مور، بس میرا صبر ختم. اور جاتے جاتے اپنے پاس سے یہ بھی کہہ گئے کہ 3 دن کے اندر تم پر عذاب آ جائے گا. اب آپ دیکھیے عذاب کے فیصلے ہوئے ہوئے تھے، لیکن ابھی نبی کو اجازت نہیں ملی تھی کہ اس فیصلے کو ڈکلیئر کرے. کتنا بڑا نقطہ اس میں ایڈمنسٹریشن کا، جب ایک بات شیئر کرنی کوئی نہیں ہے تو کی کیوں. اب اللہ نے اس بات پہ کیا کیا، حضرت یونس سے ایک خطا ہوئی، قانون ٹوٹا، خیر یہ بستی سے نکلے، سمندر کی طرف جا رہے ہیں، ایک کشتی ملی اس میں بیٹھ کے چلے گئے کہ میں اس قوم کو چھوڑ رہا ہوں. قوم کو یہ پتا تھا کہ نبی کی بات سچ ہے، جب بھی نبی کو بات کہہ دے تو عذاب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس کو تو کشتی کے بھنور میں پھنسا دیا، وہ تو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ سورۃ الانبیاء میں اور آگے جا کے اور بھی جگہوں پہ، وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس کو آیت کریمہ کہتے ہیں، وہ لا الہ جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ معاملہ ادھر نہیں ہے. یہاں معاملہ ہے کہ یونس نکلے، قوم کے ساتھ کیا ہوا. اب آپ دیکھیے یہ جو آج ہم نے عقیدے خراب کیے ہوئے نا اپنے، کہ اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے، اللہ کے پکڑے کو چھڑائے محمد. جہاں دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے, تبلیغ کر چکا, حجت ہو چکی, لیکن ابھی اللہ نے نہیں کہا اور اپنی طرف سے کسی کو عذاب کی دھمکی دے گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی عذاب دینا نہیں تھا. ایک بات ہوتی کچھ بھی نہ ہوتا, تو قوم کیا کہتی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, یونس جھوٹ بول گئے. لیکن اللہ اپنے بندوں کو جھوٹا نہیں کرتا. جس نے اللہ کے نام پر سچ بولا, اپنی زندگی لگا دی, وہ کسی موقع پہ اللہ سے لاڈ بھی کر لے تو اللہ اس کا لاڈ سچا کر دیتا ہے. یہ حدیث ہے, خلاصہ ہے اس کا, کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ دنیا والوں کی نظر میں ان کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. دعوت کریں تو ان کو نہ بلائیں, وہ کسی کی دعوت کریں تو سوری کہہ دیں, جی نہیں بزی بہت ہے. وہ شادی پہ کریں, شادی کریں تو وہ ان کے گھر نہ آئیں, رشتہ بھیجیں تو رشتہ قبول نہ کریں, اور اپنی دعوتوں میں ان کو نہ بلائیں. ہوتے ہیں ایسے لوگ, لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کی کتنی بدکت ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام پر قسم کھا دیں کہ اللہ کی قسم یہ ہوگا, اور اصل میں ہونا نہیں تھا, لیکن اللہ ان کی قسم پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو کہتا جا کے یہ کام کر دو. اور ایسے واقعات ملتے ہیں ہمیں سیرت میں کہ ایسے لوگ تھے. واللہ ہی اصل مقام اللہ کی نظروں میں بنائے. یونس وہ شخص تھے. اللہ نے یونس کو جھوٹا نہیں کیا. کیا کیا؟ عذاب کے اثرات شروع کر دیے, کالی آندیاں چلنے لگ گئیں, ہوائیں چلنے لگی, قوم کو سمجھ آ گئی کہ عذاب آنے والا. اب جو ہی وہ اثرات پیدا ہوئے, قوم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اپنے بت توڑے, گھر کے سب تبلے سبلے توڑے, شفنا فرمانی کی چیزیں توڑی, اور جنگلوں میں گئے اور جا کے زمین پہ سر رکھ دیے اور رونے لگے, توبہ کرنے لگے. جب انہوں نے اپنی حالت بدلی, اللہ تعالی نے ان کو سامنے رکھتے ہوئے کہا, اچھا توبہ کرتے ہو, جاؤ اب تمہاری توبہ پہ عذاب کو ٹالتا ہوں, تمہیں میں نے معاف کیا. عذاب کے سارے اثرات ٹوٹ گئے, ختم ہو گئے, ساری ہوائیں ختم, سب کچھ ختم, قوم معمون و معمول ہو گئی. قوم کیا سمجھی؟ اب دیکھیں یہاں باریک جو بات ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. قوم سمجھی کہ عذاب آنا تھا, ہماری توبہ سے ٹلا, ٹھیک ہے یہ بھی بات ہے, لیکن اصل بات کیا تھی؟ کہ ابھی عذاب نہیں آنا تھا. یہ اثرات صرف یونس کو سچا کرنے کے لیے آئے تھے, اور یونس کو اس سزا میں کہ اتنی جلدی کیا تھی, ذرا فیصلے کا حکم کا انتظار کرتے, ادھر مچھلی کے پیٹ میں ہی ڈال دیا. کبھی سوچی اللہ کی حکمتوں کو, ہم نے کیا زندگیاں بسر کی ہیں. مجھے تو لگتا ہے لفظ جڈ بولوں نا اپنے لیے تو وہ بھی چھوٹا ہے. انٹلیکچوئل بڑے, انگلش ٹیڑی میڑی کر کے بولتے ہیں, لیکن کبھی ہم فہم اور فراست کے میدان میں خود کو دیکھے, اپنے دو چار بچوں کو ڈیل نہیں کرنا آ رہا ابھی تک ہمیں, دنیا کو کہاں ہم ڈیل کریں گے. یہاں اس واقعے کا ذکر ہے. یہ واحد قوم ہے کہ جس کے لیے اللہ کی یہ سنت ٹوٹتی بھی محسوس ہو رہی ہے. سنت کے اللہ کی, ایک دفعہ جب اللہ کا عذاب کا فیصلہ ڈکلیئر ہو جائے, حجت ہوتی ہے پہلے نبی کی زندگی میں, بلاتے رہے, آجو انذر انذر انذر, آجو کول, آجو بندو, نہیں آتے نا. ایک دفعہ عذاب کے اثرات ہو جائیں پھر اللہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا. یہی بدر میں ہوا اور یہی پچھلی نبیوں کے ساتھ ہوا, لیکن اس قوم کے ساتھ بظاہر کیا ہوا جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو بات کا پتہ کیا چلا؟ کہ نبی مختار کل نہیں ہوتے, اللہ کے حکم کے بندے ہوتے ہیں. دیکھیے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو, نبی بھی بستی کو نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو سورت انفال نہیں یاد آئی؟ ہجرت کی راہیں, مکہ سے مسلمان ایک ایک کر کے جاتے جا رہے ہیں, جاتے جا رہے ہیں, لیکن نبی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب حکم ملا تو پھر ابو بکر کے گھر گئے, تو ابو بکر کو کہا کہ آپ کو بھی حکم ملا, اور دو اونٹنیاں انہوں نے بھی تیار کی ہوئی تھی. کہا اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ مجھے بھی حکم ملا کہ نہیں آپ کے ساتھ؟ کہا آپ کو بھی مل گیا. تو پھر دونوں خوشی خوشی گئے. ہم کیوں اپنی اتنی مماریاں کرتے ہیں؟ ہم کسی پابندی کو اپنے اوپر لینے کو تیار ہی نہیں ہے. واللہ میں تو اپنے آپ کو یہی سمجھتی ہوں. آج ہم مسلمانوں کا زوال اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے, وہ پڑھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی, روزے نہیں رکھتے, صدقے نہیں دیتے, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی ہوڑ متے نہیں چھوڑتے, اپنی مرضیاں نہیں چھوڑ سکتے. ہم 100% اللہ کی مرضی کو اپنے اوپر لیتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں ہمارے لیے بتا دیا کہ یہ سب کچھ کیا ہوگا, کہ جب آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کرو گے اللہ آپ کو مہلت دے دے گا. لما آمنو, جب وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جب اللہ وہ ایمان لے آئے تو اللہ ان کو لے آئے. پیچھے سے آیت کو ساتھ لیجئے, پھر کچھ چیزیں دیکھیں گے. فلولا, بس کیوں نہیں. اس کو کہتے ہیں حرف تحدید. حرف تحریس رغبت دلانے والا انداز ہے. کیوں نہ ایسا ہوا, اٹ شوڈ بی, یہ مراد ہے انگلش میں کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے تھا. کیا فلو لکانت کریتن, ہوتی کوئی بستی آمنت ایمان لاتی. دیکھیے کانت آمنت کریتن کی وجہ سے مؤنث کسی کے آئے ہیں, قریہ کا لفظ کے آخر میں تے جو ہے یہ مؤنث کی ہے, تو بستی عربی زبان میں مؤنث کو شو کرتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اس شہر میں گئے تو شہر مذکر رہتا ہے اردو میں. بہرحال یہ تھوڑی سی گرامر کی بات ہے, اس کو چھوڑ بھی دیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی جو ایمان لاتی, پھر کیا ہوتا, فنفعہا ایمانہا, پھر اس کا ایمان اس کو نفع پہنچاتا. ہاں مگر الا قوم یونس, سوائے قوم یونس کے. اس کو اگر سیدھا سیدھا کر کے پڑھیں تو قوم یونس کے سوا کوئی بستی ایسی نہیں کہ جس کے ایمان لانے نے اس کو نفع دیا ہو. کب؟ جب عذاب کا فیصلہ آ گیا. لما آمنوا, جب وہ ایمان لے آئے, کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا, تو ہم نے ہٹا دیا ان سے دنیا کی زندگی میں وہ رسوا کن عذاب. وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ, اور ایک وقت معین کے لیے ہم نے ان کو دنیا کے فائدوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا. کیا پتہ چلا کہ یونس کی غلطی قوم کے لیے خیر کا ذریعہ بن گئی. آج کی زبان میں کہہ لیں کہ یونس کا کریڈٹ قوم کا ڈیبٹ بن گیا. یہ بھی ایک بات ہے. بعض دفعہ اللہ حکمرانوں سے اور بڑے لوگوں سے غلطیاں جو کرواتا ہے نا, وہ عوام کے لیے خیر بن جاتی ہے. کیوں؟ کہ اللہ اس کی پکڑ میں ان کو پکڑ کے ان کو چھوڑ دیتا ہے. اب اس آیت کو ذرا آج کے حالات پہ لیجئے. کیا قوم یونس والے حالات آج امت مسلمہ کے نہیں ہیں؟ گھروں میں بت ہیں, دلوں میں بت ہیں, خواہشیں ہیں, تمنائیں ہیں. اس آیت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ جب قوم میں اجتماعی عذاب کا شکار ہو, سب سے بڑا عذاب تو ہمارے اوپر فرقہ واریت کا نا اس وقت, اور جو بھی چیزوں کی قسم کے عذاب آپ کو دکھتے ہیں, اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. آج نبی نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں زلزلہ ایک عذاب تھا یا آزمائش تھی, کیونکہ نبی کے ساتھ وحی کا تعلق ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم اس بات پہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جب کبھی زلزلے آتے ہیں اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے. پوری قوموں کو, پورے ملک کے لوگوں کو اجتماعی توبہ کرنی چاہیے. آپ کو تھا کہ ایک کام ایک بندہ کرے تو اس کا بھی فرق پڑتا ہے, لیکن ایک کام جب بہت سارے لوگ کریں تو اس سے پریشر زیادہ ہوتا ہے. پروٹیسٹ نہیں کرتے لوگ, ایک بندہ حکومت کے اوپر جا کے تنقید کرتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کو چپ کرا کے بٹھا دو. جب 50 لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو حکومتیں ذرا سوچتی ہیں. تو اس وقت ہم سب کو بھی ضرورت ہے. کبھی آپ نے سنا کہ زلزلے کے بعد لوگوں نے بڑے بڑے بل بورڈ توڑ دیے, شراب کی دکانیں بند کر دی, سگریٹ بیچنے چھوڑ دیے, انہوں نے سب فحاشی کا خاتمہ کر دیا؟ یہ نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے پھر ایک اور مہلت ہم نے ختم کر دی. یہ واقعہ ہم سورت صافات میں پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے, 144 سے 148 میں. اور پھر اللہ نے اس کے بعد کیا کیا, اب آپ کے ذہن میں ایک کوشچن تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. حضرت یونس کشتی میں گھرے, واپس گئے, کشتی سے پلٹے, قوم کی طرف آئے, اب نئے جوش اور نئے ایمان کے ساتھ دوبارہ دعوت دی. اب آپ کو پتا کتنے لوگ ایمان لائے؟ 1.25 لاکھ. سبحان اللہ. کچھ کوششیں آغاز میں بالکل پھلتی پھولتی نہیں دکھتی, لیکن بعد میں پھر اللہ بہت برکت دیتا ہے. حضرت یونس نے اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا کہ اللہ میں نے آپ کے دین کی اتنی خدمت کی تھی, آپ نے پکڑ کے مجھے مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا. ہم تو شکوے رونے دھونے ڈال دیتے ہیں. دیکھیے آپ نیکی کر رہے ہیں نا, نہ تو اس کے بعد آپ کے اوپر اچھے دن آ جائیں تو اس کا آپ کی نیکی کا کوئی نام ہے, اور اللہ نہ کرے اس کے بعد آپ پہ کوئی آزمائش آ جائے تو آپ کہیں کہ میں نیکی کر رہی ہوں. اس لیے نیکی کے بعد آپ کو اللہ سے کوئی نعمت ملے یا آپ کسی آزمائش کا شکار ہوں, اس کا آپ کی نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. الگ بات ہے کہ جب نیکی کرنے کے بعد ذرا خیر ملتی ہے تو ہمارا نیکی پہ جمنا آسان ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھا نمازیں شروع کی ہیں نا تو گاہک زیادہ آنے لگ گئے. دکان بند کر کے جاتا ہوں نا 5 وقت نماز پڑھنے تو دیکھو میری گاہک اچھے ہو گئے. پھر جمتا ہے بندہ, اور ایک پتہ چلے کہ آپ نمازیں بھی شروع کر رہے ہیں اور جو سیل ہوتی تھی وہ بھی رک گئی تو بندہ پریشان ہو ہوتا ہے, لیکن یہ ہمارے حوصلوں کی بات ہے. بہرحال اللہ نے متعناہم الی حین دوبارہ ان کو فائدے دیے, اور شاید اسی 1,25,000 کو لوگوں نے 1,25,000 کی آیت کریمے میں بدل دیا. یہ اب ہماری جہالت دیکھ لیجئے کیا حالات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ آیت 99 میں اپنے بنیادی اصول بتاتے ہیں. سورت کا اختتام بہت زبردست ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ حجت تمام ہوئی. دیکھیے اللہ کسی سے نہیں ڈرتا. اللہ سارے لوگوں کو پکڑ کے آگ میں ڈال دے نا پہلے ہی دن, تو کوئی ظلم نہیں ہے. لیکن اللہ نبیوں کو بھیجتا ہے, کتابوں کو بھیجتا ہے, ہدایت کو بھیجتا ہے, دین کی بات کرنے والوں کو بھیجتا ہے. یہ لوگوں کے اوپر حجتیں تمام ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت 99 میں, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ, اور اے نبی اگر آپ کا رب چاہتا. کتنا پیار ہے, تسلی دی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے یہ پھر وہی تنگ حالات کی صورتیں ہیں. نبی رو رو کے سوتے ہوں گے راتوں کو جب سوتے ہوں گے کہ اللہ میں تو حجت تمام کر چکا ہے, ان کا دل کیوں نہیں کھل رہا, بلاتے بلاتے 13 سال گزرنے کو ہو گئے, یہ کیوں نہیں مانتے. تو اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ اگر آپ کا رب چاہتا, لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا, تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. اللہ اکبر. نبی کی حرص کیا تھی کہ سب ایمان لے آئے. سورت کہف میں آپ پڑھیں گے, فَلَا أَعْلَمُ بَاقِيَ النَّفْسِ, آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس فکر میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے. سورت انعام میں یہ بات بڑی شدت سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے نبی کی یہ خواہش بتائی کہ سب لوگ ایمان لے آئے. تو اللہ کہتے کیا مشکل ہے, سب کے دل دھڑک رہے ہیں نا, دھڑک رہے نا میرا اور آپ کا دل. کبھی ہم نے اس کو پمپ کیا؟ بلکہ خود سے کتنی دفعہ اب تک جھپکی ہم نے صبح سے, کوئی گنتی نہیں سکتا. جب جسم کا سارا نظام خود چل رہا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اذان کی آواز ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح, خود بہت مردوں کے قدم مسجدوں کی طرف چل پڑے اور عورتوں کے جو ہیں وہ قدم نمازوں پہ, کیا ممکن نہیں تھا؟ خود بخود ہی ہم نماز کے وقت میں بو ڈاؤن ہو جاتے, یعنی جھک جاتے, ممکن تھا کہ نہیں؟ اللہ کہتا ممکن ہے. کلہم جمیعاً, میں سب کے دلوں میں ایمان ڈال دیتا, سب متقی پرہیزگار بن جاتے, سب فرشتے بن جاتے. جیسے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم, فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جو حکم دیا جاتا ہے ان کو. ویفعلون ما یؤمرون, سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں آتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں, ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. تو کیا جو کام اللہ فرشتوں سے کرا سکتا ہے کیا انسانوں سے نہیں کرا سکتا؟ سوال ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیسا کرتا تو پھر کیوں نہیں کیا, سوال آپ کے بھی ذہن میں آنا چاہیے نا. تو اس کی جواب کیا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, پھر امتحان کا مقصد ختم ہوتا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھ کے ہر اسٹوڈنٹ کو 110% پیپر حل کرنا خود بخود آ جاتا, اس کے قلم چلنے لگتے, ہر سوال کا جواب, خرائط کا ترجمہ وہ ٹھیک لکھے. تو پھر اس ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا تھا کہ دیکھا جائے کہ آپ میں سے کس نے کتنا سمجھا, یہی مقصد ہے نا ٹیسٹوں کا. تو یہ زندگی ایک امتحان ہے, اللہ ہم سب کو آزما رہا ہے. ہاں نبی کو تسلی یہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کیا, آپ اپنا کام کرتے رہے, آپ اس کی پرواہ نہ کریں لوگ آپ کی بات مان رہے ہیں کہ نہیں. لوگوں کو ہدایت دینے یا نہ دینے کا معاملہ آپ سے متعلق نہیں ہے, آپ الہادی نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. اس لیے کہ افانت تکرہ الناس حتى یکونوا مؤمنین, تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں؟ دیکھیے یہ ساری باتیں اللہ کے نبی کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں. ہر وقت اب دعوت اور تبلیغ میں مصروف, پھر اندیشہ کیا تھا کہ کہیں میرے سے کمی نہ ہو جائے. دیکھیے یہ آپ کو بھی ہونا چاہیے, کل جب اللہ آپ سے یہ کام لے تو اپنے سے روز سوتے کے پوچھیں کہ آج میرے کسی عمل, میرے کسی جملے, میری کسی شدت یا میری کسی نرمی کی وجہ سے تو لوگ دین سے دور نہیں ہو رہے. یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے. یہ فکر نہ کریں کہ لوگ نہیں آ رہے, یہ فکر ضرور کریں کہ میرا ایٹیچیوڈ ٹانٹنگ تو نہیں, میں نے کسی کو فون کر کے تانا تو نہیں دے دیا کہ کیا بات ہے دنیا میں آ گئی, آپ تو جہنمی ہیں, آپ تو یہ ہیں. یہ نہیں کرنا, یہ غم بہت بڑا سخت ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو کیئرفل نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہم کسی نہ کسی حد تک وہ لوگ جو پہلے ہی ہدایت سے دور ہونا چاہتے تھے, ہم بس ان کو حجت دیتے ہیں, ہاں آپ کی ان باتوں کی وجہ سے میں نہیں آؤں گی. حالانکہ کوئی نہیں آئے گا تو نقصان اس کا ہی ہوگا, لیکن ہمارا عمل کیا ہو, کوائٹ, بہت زیادہ محتاط, جتنا کم سے کم لوگوں سے تعلق رکھیں, بے تکلفیاں چھوڑ دیں. یقین کریں ہمارا بے تکلف رویہ ہمیں آپس میں لڑا دیتا ہے. اگر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ سب کے دل ایک ہیں اس وقت, قرآن نے جوڑا ہوا ہے یہاں آنے والوں کو, پھر بھی کسی وقت آپ کی ساتھیوں کے ایک دوسرے کو بے تکلفی دوسرے کا دل توڑتی ہے, جس کو آپ بہت بڑی بدگمانی سمجھتے ہیں. اصل میں ہم کیئر لیس ہو جاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہوئے تو پوری سیدھی گاڑی چلاتے ہیں, کبھی بے تکلف ہوئے اپنے سے ساتھ والی گاڑی کے ساتھ, ذرا ٹکر مار کے دیکھو تم کیسی ہو. تو یہ لوگوں کو آتے آتے کونیاں کیوں مارتے ہیں, یہ کندھوں پہ کیوں ہاتھ مارتے ہیں, یہ آنکھوں سے مٹکا مٹکا کے اشارے کیوں کرتے ہیں؟ مت کریں, اس طرح سے بے ضرر ہو جائیں جیسے ہوا بے ضرر ہے. مسلم ہوتا ہی وہ ہے کہ نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو, پھر بھی ہو جائے تو معافی مانگ لیں کہ کہا سنا معاف کرو, جان کے نہیں کر سکتا. ہوا چلتی ہے سب کو اچھا لگتا ہے, بادل برستے ہیں کتنی ٹھنڈک آتی ہے. تو آپ کو مجھے دیکھ کہ لوگ کیوں اپنے دل میں گرج فیل کریں, تو دن بہت زیادہ فوکسڈ ہونے کی ضرورت ہے. بعض دفعہ ہم دوسروں کی سراسر خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا انداز بہت ہی بھونڈا ہوتا ہے, برے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. بچوں کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں نا کہ جب ہم نیکی کی دعوت تو سب سے زیادہ گھر میں ہی دیتے ہیں نا, اس وقت بھی پڑے رہو مرے رہو کیا کچھ کہتے ہیں ہم, نہ کہیں. دیکھیے آپ کا یہ جملہ اس کو آپ 5 منٹ لیٹ تک اٹھائے گا کہ نہیں جب تک ماں جا کے خود نہیں سو جاتی میں نہیں اٹھوں گا, کیونکہ میں اس کا یہ رویہ نہیں برسند کر سکتا. تو بہرحال نبی کے دل میں دکھ تو تھا. دیکھیے آپ ان ساری باتوں کو جمع کریں, قرآن پڑھنے کے بعد اندر آگ تو لگتی ہے, جب آگ لگتی ہے تو آپ پگھلتے ہیں, اور جب آپ پگھلتے ہیں تو آپ کو خواہش یہ ضرور ہوتی ہے کہ سب ایمان لے آئے. یہ نہیں اللہ کہہ رہا کہ بے حص ہو کے کٹھور ہو کے بیٹھ جاؤ, نہ اپنے پیاروں کو بلاؤ نہ اپنے دوستوں کو, تھے آپ ساری ساری رات ایک ایک آیت پہ روتے رہتے تھے, لیکن طریقہ کار مناسب کرو. مقصد تو یہ ہے کہ اگلا بات مان لے, یہ تو نہیں کہ اس کو چیڑ چڑھ دے. سورۃ الاعراف آیت 2 میں ہم نے پڑھا کہ فلا یکن فی صدرک حرج منہ, اے نبی آپ کے دل میں فرائض رسالت کے سلسلے میں کسی قسم کی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے حق نہیں ادا کیا, آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں, کوشش کرتے رہے, اور یہ سب اب اللہ کی پکڑ کا خود شکار ہوں گے. تو یہاں سے اب ہدایت کی طلب اور تڑپ کے نہ ہونے پہ جب لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی تو اللہ اپنے دین والوں کو نہیں پوچھے گا. ساری دنیا میں سے ایک بندہ بھی آپ کی کوشش سے دین پہ نہ آئے تو اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا. ہاں کوشش نہیں کریں گے تو بہت پوچھے گا. ہمارا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ, پہنچا دیجئے پھر اللہ سے دعا کیجئے. آیت 100 دیکھیے گا, اب اس میں تھوڑی سی تقدیر کی بھی بات ہے. وما کان لنفسنا ان تؤمن الا باذن اللہ, کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہاں مگر اللہ. ویجعل الرجس, اور وہ گندگی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ ہے کہ نبیوں کی اتنی طلب, اتنی تڑپ کے باوجود پھر لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ سوال کا جواب ہے یہ, اس لیے کہ دلوں میں تو گندگی تھی, دلوں میں تو ان کے دنیا کی گندگی, بغض, ہزاروں بت سجائے ہوئے تھے. تو جن لوگوں کے دلوں میں کفر اور نفاق کی گندگی ہوتی ہے ان پر اللہ تعالی کا فیصلہ یہ ہے. بارش کو سامنے رکھ لیجئے تو بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیں بارش کو اگر کوئی شعور دے دے, بارش کا کیا دل کرتا ہے کہ پھولوں پہ بہار آ جائے. اب بارش پھولوں کی کیاری پہ پڑی تو خوشبو نکلے گی نا, اور ہو سکتا ہے سوکھی زمین پہ پڑے تو چند دن بعد وہاں سے پودے اگ جائیں. لیکن کوڑے کے ڈھیر پہ بارش پڑے گی تو کیا ہوگی؟ بدبو کے بھبو کے آئیں گے. یہی بات ہے ادھر. کچھ لوگوں کے دل پہ وہی کی بارش پڑتی ہے تو جو پہلے سے ان کی نیکیاں تھیں, کیاریاں تھیں, فصلیں تھیں, وہ اور بہار آ جاتی ہے, کھل جاتی ہیں, ان کی اوپر کی مٹی دور ہوتی ہے. وہی کی بارش ان کے اندر ایمان کا پودا لگاتی ہے, اور پھر چھوٹی چھوٹی کمپلیں اگتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ مضبوط درخت بن جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو دین پہ آنے سے پہلے بظاہر دیندار نہیں ہوتے. آپ اپنے سب اپنے اوپر لے کے سوچیں, آپ میں سے کوئی ادھر آنے سے پہلے بھی الحمدللہ پورا نمازی اور بہت ساری دین کی کام کرتا تھا, لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ وہی کی اس بارش نے آپ کو نکھار دیا؟ ہو گیا نا. کچھ آپ میں سے خود ہی یہاں آ کے کرتے رہتے ہیں باتیں کہ ہم تو پانچ وقت کے نمازی بھی نہیں تھے, اندر ایمان تھا, ڈر آتا تھا, پیار آتا تھا, لیکن کرتے نہیں تھے. تو وہ ان کی مثال دوسری ہے کہ اندر ایمان چھپا ہوا تھا, اب دل میں آ رہے خیال اور اپنے آپ کو بکھا رہے ہیں. لیکن تیسری مثال اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی ہو اور گناہوں پہ شیر ہو, کہ آپ کو ان گیارہ پاروں میں گناہوں پہ شیری دکھی؟ کوئی ایک دن قرآن کی کوئی آیت چمچ گناہگار کی زبان سے پلیٹ فارم پہ, یہاں اس کلاس میں, اس کورس میں, اس جگہ پہ بیٹھ کے یہ کہا گیا کہ چلو نا تھوڑی سی تو مستی کر لو, چلو مجبوری ہے کر لو, کبھی کہا؟ یہ پتہ ہے کہ یہ ہوں گی لیکن یہ کہنا نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ کے اور آپ کے معاملے ہیں. تو یہی نبیوں کا پیغام تھا, اسی پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت دیتے ہیں, اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی پہ لے آئے. اب ہدایت کون سی جو کتابوں سے ملتی تھی, اس کا دروازہ بند, اب کائنات کی ہدایت پہ غور کرو. نئی کتاب پڑھ کے اللہ ملا تو جاؤ پھر کائنات کو دیکھو. آیت 101, قل انظروا, آپ ان سے کہیے کہ دیکھو, ما ذا السماوات والارض, وہ لوگ جو ایمان ہی نہیں لاتے. کیا بتایا گیا کہ جاؤ موج کرو, پکنک کرو, مستی کرو, بیچ پہ جاؤ, شاپنگ پہ جاؤ, حالانکہ وہاں بھی جو کچھ تم پا رہے ہو, دنیا کی جو نعمتیں لے رہے ہو, وہ بھی اللہ کی ہیں. لیکن جس کو کتاب ہدایت سے فائدہ نہیں ہوا, اس کو کائنات سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. وہ دنیا کی نعمتوں کو لیتے ہیں لیکن یہ نعمتیں ان کو فائدہ نہیں دیتی. اور اسی طرح یہاں آیات سے مراد اللہ کی پکڑ کے ڈراوے بھی ہیں. زندگی میں آنے والی مصیبتیں, دکھ, بیماریاں, اولاد کی نافرمانیاں, بچے کا مر جانا, اپنی ذات پہ کوئی الزام کا لگ جانا, ہر وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نبی کی ناقدری کی, قرآن کی آیتوں کی تکذیب کی, تو کیا یہ اسی عذاب استحصال کے منتظر ہیں؟ کون سا تھا عذاب استحصال؟ یاد کریں سورۃ الانعام کو, جس میں قوموں کو جڑوں سے ختم کر دیا جاتا تھا, قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم لوط. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کو اتنا ناراض کریں اپنی نافرمانیوں پہ کہ ان پہ ایسا عذاب ہے کہ جس میں ان کی نسلیں ختم ہو جائیں؟ الذین خلوا من قبلہم, جو ان سے پہلے گزر گئے, تو کل فانتظروا, تو کہہ دیجئے کہ پس انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. یہ کون سا انتظار ہے؟ یہ دھمکی ہے, نہیں جی قیامت نہیں ہے. کیا واقعی یہاں نبی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کو کہ تم بھی انتظار کرو کہ کب تم پہ پکڑ آتی ہے, عذاب آتا ہے, کب بدر میں گرائے جاتے ہو, اور میں بھی ذرا اس کا انتظار کرتا ہوں؟ یہ مراد نہیں ہے. دیکھیے یہ ایک محاورہ بھی ہے, جیسے بہت دکھی دل سے جب کوئی آپ کی بات بار بار کہنے کے باوجود نہ مانے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چلو اب دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا. یہ ہے, اب آگے دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا. لاشعوری طور پہ انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب کوئی میری بات نہیں مان رہا تو پھر آپ اس کے برے سیکوینسز کو بھگتے. تو یہاں اصل میں برے کاموں کے سیکوینسز کو بھگتنے کا کی دھمکی ہے. کیا اب تم چھوڑتے ہو نا اس ہدایت کو, تو چھوڑو, نبی کو نہیں مانتے تو نہ مانو, اب دیکھو کہ تمہارے ساتھ آگے جا کے ہونے کیا والا ہے. کیا اللہ سے کام ختم ہو گئے؟ کیا اللہ کی اب ضرورت نہیں رہی؟ کیا اللہ کی خدائی سے تم نکل گئے ہو؟ گناہ کرنا ہے تو جاؤ پھر وہاں کرو جہاں تمہیں رب نہ دیکھے. تو گویا کہ یہاں دھمکی دے کے اللہ نے نبیوں اور دین کی دعوت دینے والوں کے معاملے میں اپنی سنت بتا دی, آیت 103 بڑی خوبصورت آیت ہے. ثم ننجی رسولنا, پھر ہم نے نجات دے دی اپنے رسولوں کو. والذین آمنوا, اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو, یعنی جھٹلانے والوں کا جھٹلانا رسولوں کو افیکٹ نہیں کر سکا. اللہ حضرت نوح کو جنت میں اس لیے جنت کے درجوں سے محروم نہیں کریں گے کہ آپ کے اوپر صرف 60-70 لوگ مانے ایمان لائے. آپ کہتے ہیں کہ حضرت لوط, اللہ کے اتنے پیارے نبی, ان پر ایک بھی مرد نہیں ایمان لایا تھا, صرف دو عورتیں ایمان لائی تھیں اور ان کی بیٹیاں تھیں, اپنی بیوی نہیں مانی کیونکہ نفس کی خواہش اشتہا بہت بڑی ہے. تو کیا وہ قوم حضرت لوط کو جنت میں کہہ دیا جائے گا, نہیں لوط جی آپ کو میں اپنے چہرے کا دیدار نہیں کر سکتا کروا سکتا کیونکہ آپ کی دعوت پہ کوئی مانا ہی نہیں. سمجھ رہے, ان کو تو کچھ نہیں. ثم ننجی الذین, ثم تھوڑی دیر ہی سہی, یہ بھی عربی کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ. ادھر ثم ایک ہوتا ہے فا فورن, جس کا آپ کہہ سکتے ہیں کلوز فیوچر, اور ثم کیا ہوتا ہے تھوڑا سا دور کا فیوچر, کہ کوئی بات نہیں 950 سال ہی تھے نا گزر ہی گئے, نبی نے 13 سال اور 10 سال لگا لے کر دی گزر ہی گیا نا. ثم ننجی, آخری انجام دیکھو کس کا اچھا ہوا, رسولانہ, ہمارے رسولوں اور ایمان لانے والوں کا. چیزیں اپنے انجام سے پہچانی جاتی ہیں. اب سارا دل چیز دکھے گی کھانا کیسا ہے, یہ مرادن اصل انجام ہے. ہم سب اپنی کوششوں کا اینڈ ریزلٹ دیکھیں گے نا تو پتا چلے گا کامیاب ہے کہ نہیں کامیاب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فیصلہ سنا دیا کہ حقا علینا ننجی المؤمنین, ہم نے اپنے اوپر یہ بات حق کر رہے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں. اللہ کے اوپر کوئی بندہ کوئی حق جتلا نہیں سکتا, نہیں جتا سکتے نا, کرو یہ, ڈو اٹ, یو ہیو ٹو ڈو. وہ لم یلد ولم یولد, وہ سمد بے نیاز ہے, وہ خود کہتا ہے اٹس اپون می, میری ذمہ داری ہے کہ میں ایمان والوں کو نجات دوں گا, چاہے وہ ایمان والے کشتی نوح میں بیٹھے ٹوٹی پھوٹی کشتی میں ان کو نجات دے دی, آگ سے ابراہیم کو نجات دے دی, مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نجات دے دی, اور دریا سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی. یہ اللہ کے وعدے ہیں. اللہ آخری انجام ایمان والوں کا اچھا کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ ایسے ہی لوگ جو تھے جو اللہ تعالی کی بات کو مانتے تھے وہی بچائے گئے. حضرت لوط علیہ السلام اپنی دو بیٹیوں کو لے کے نکلے تھے, اپنی بیوی بھی پیچھے رہ گئی. امورہ اور سدوم نام کی بستیوں میں سے ایک بندہ بھی اللہ کے عذاب کی پکڑ سے نہیں بچ سکا. تو میرے اور آپ کے لیے اس میں عمل کا نقطہ پھر کیا ہوا, کیا اپنی فکر کرو, ساری دنیا بھی آپ کے اس کام سے ناخوش ہے نا, تو آپ اپنی موت کو یاد کرو, اپنی قبر کو یاد کرو کہ میرے ساتھ کل کیا ہوگا, میں نے کل اللہ کے سامنے جانا ہے تو جواب دینا ہے, تو اس وقت مجھے کیا منہ دکھانا ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمیں سب سے زیادہ اپنی فکر ہوگی. پھر ہم پیئر پریشر کا شکار ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب کیا کریں, مجبوری ہے, پھر لوگوں کو بھی تو خوش کرنا ہے, لوگ ناراض ہو جائیں گے تو کیا ہوگا, وہ ہوگا, کرتے رہیں کرتے رہیں. اب آخری آیتیں جو پورے 104 سے 109 تک چلتی ہیں, آپ دیکھیے کہ اس میں عقیدہ توحید کو راسخ کیا جا رہا ہے, کیونکہ دین کے راستے پہ جمنے والی چیز توحید ہے. جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آپ ماحول کی مخالفتوں کا مقابلہ کر لیں گے, اور اندر کی کمی باہر کی کمزوری کا ذریعہ بنتی ہے. اسی لیے آیت 104 میں قل یا ایھا الناس, یونیورسل کال, انٹرنیشنل کال ہے, اے نبی آپ کہہ دیجئے, سب کو کہہ دیں, صرف عربیوں کو نہیں اجمیوں کو بھی کہہ دیں, مسلمانوں کو نہیں کافروں کو بھی کہہ دیں. کیا کہہ دیں, ان کنتم فی شک من دینی, اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے, فیصلہ کن خطاب ہے. یا آپ کو سورت کا آغاز یاد آ رہا ہے, رسالہ, ایمان بھی رسالہ کی بات ہے. پوری سورت میں مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد محسوس ہوتا رہا, کتنا لوگوں نے ان کو ستایا, اور اللہ باخر میں فیصلہ کن انداز میں نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ کہہ دو, یہ جو تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو نا, کہ ذرا تو اپنے اندر نرمی کروں, ذرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو بدل لوں, کچھ تمہارے ساتھ کمپرومائزنگ ہو جاؤں, کچھ تو تمہاری چیزوں کو ایکسیپٹ کر لوں, تو پھر تم اپنا شک دور کر لو. فَلَعَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تو جان لو کہ میں تو ہرگز نہیں پوچھنے والا ان کو جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا, میں نہیں تمہارے پریشر میں آؤں گا, سوری. وہ کہتا نا کہ اف یو کینٹ بیٹ دیم جوائن دیم, یہ نہیں ہوگا. آج لوگ یہ کہتے ہیں, چلو لوگ تمہاری نہیں مانتے پھر تم ان کی مان جاؤ, کنوینس کر نہیں سکتے تو کنوینس ہو جاؤ. لوگ کہتے ہیں ہم نے بات بڑے جوش سے شروع کی, پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم چپ ہو گئے, منہ دیکھنے لگ گئے. کون چپ ہوتا ہے؟ جس کو اپنے موقف کا یقین نہیں ہوتا. تو جب ہمیں خود یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا دولت مل رہی ہے, اور اسلام کی خوبصورت دولت ہمارے ہاتھ میں, ہمیں اس کا یقین نہیں ہے, تو پھر یاد رکھے دوسروں کو ہم نہیں دلا سکتے. ٹھکی بھی بات, استقامت کی بات کام کرتی ہے. تو کہا اگر تم نہیں مانتے تو میں تو نہیں مانوں گا. ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم, ذرا حکمت دیکھیے, میں تو بس اس کو پوجوں گا جو تمہاری روحیں قبض کرے گا. کوئی تک بنتی تھی یہاں ہماری سوچ میں یتوفاکم لفظ کی؟ کیا یہ بات یہ کافی نہیں تھی, ولکن اعبد اللہ ہے کہ نہیں؟ تم جن کو پوج, موت یاد دلائی. آج دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کر لو, اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے تمہاری جان قبض کرنے آئیں گے. پھر پیچھے چلے جائیے, فرعون کی موت کو یاد کریں. تم بھی فرعون کی طرح موت کے فرشتے کو دیکھ کے کہو گے کہ انی آمنتو, میں ایمان لے آیا. تو تم تو جانو میرا معاملہ کیا, وہ امیر تو انا کون من المومنین, مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں, میں مومن رہوں گا, تم جو مرضی بنو. اور کیا کروں اب, یہاں من المومنین پہ بن لگا لیجئے. نبی کے ذریعے ہم سب کو بھی آج اسی چیز کا حکم ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. کیا حکم ہے؟ میں مومن رہوں, میں اللہ کے حکموں کو مانوں. اور کیا کروں؟ آیت 105, ون اقیم وجھک للدین حنیفا. دوسرا حکم نمبر 2 لگا لیجئے اس آیت کے اوپر. اور دوسرا مجھے کیا حکم دیا؟ کہ آپ اپنا رخ سیدھا رکھیے دین کی طرف یکسو ہو کر. یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں فوکسڈ رہوں, یکسو ہو جاؤں, متوجہ ہو جاؤں اس دین کی طرف. اور کس چیز سے روکا ہے؟ اس میں نمبر 3 لگا لیجئے, ولا تکونن من المشرکین, اور ہرگز نہ ہوں ان مشرکوں میں سے. مجھے تو اللہ نے کہا تم پیئر پریشر کا شکار نہ ہونا, فوکس رہو, اللہ کو اپنا مرکز بناؤ, وہی مقصود وہی مطلوب, اسی سے پیار, اسی کی باتیں. لوگ نہیں مانتے نہ مانے, تم اللہ کی باتیں مانتے جاؤ اور شرک نہ کرنا. چوتھی بات آیت 106, ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک, اور مت پکاری اللہ کے سوا اس کو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے اور نہ نقصان دے سکتے. ہاں فائن فالتا, پھر اگر بالفرض آپ نے ایسا کر بھی لیا, فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ, تو آپ تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ اکبر, نبی کا قبلہ درست ہو رہا ہے, کیونکہ نبی کے قبلے کے ساتھ امت کا قبلہ خود بخود درست ہوگا. مجھے اور آپ کو مخالفتوں کے جواب میں کیا کرنا ہے, اس کا جواب ہے. آج ہمارے بھی سامنے وہی خاندان ہے جو نبی کے سامنے تھے, آج ہمارے بھی سامنے وہی برادریاں, رشتہ داریاں, وہی خاندان اور وہی ملک اور شہر ہیں جو اللہ کے نبی کے سامنے تھے. تو کاش دو ٹوک بات کر دو, منہ سے نہ دھمکیاں دیا کرو, یہ کر دوں گی یہ نہیں کروں گی, بس فوکسڈ ہو جاؤ. سامنے دیکھ رہے ہو تو پیچھے کچھ دکھتا؟ اب مجھے تو نہیں پتا اس وقت میرے پیچھے دیوار پہ کیا ہو رہا ہے, یا اگر پیچھے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. جب ایک دفعہ آپ گاڑی چلانے بیٹھ گئے ہیں نا ڈرائیونگ سیٹ پہ, تو کبھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھتے نا. تو ہدایت کے سفر پہ جب چلے نا, تو پیچھے سے یہ نہ دیکھا کریں کہ لوگ مجھے اب اچھا کہہ رہے ہیں کہ برا کہہ رہے ہیں, تھپکیاں دے رہے ہیں یا میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. یہ جو پھر ہم لوگوں کے اوپینینز لیتے ہیں نا, ذرا چیک تو کروں میرے بارے میں میری دوستوں کا اوپینین کیا ہے, میری ساتھی کیا کہتی ہیں. تو وہ تو یہی کہیں گی کہ یہ تو بڑی ریجڈ ہو رہی ہیں, یہ جب بھی قرآن پڑھنے جاتی ہیں نا یہ ہمیں چھوڑ دیتی ہیں, یہ تنقید کرتی ہیں, یہ ججمنٹل ہو جاتی ہیں, یہ ہمیں بھی دعوتیں دیتی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز, جس اچھے ڈرائیور نے جلدی آگے پہنچنا ہوتا ہے نا, وہ پیچھے مڑ مڑ کے نہیں دیکھتا. آپ کو اگر یہاں سے برمنگھم جانا ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مائل اسٹون سے کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ کتنے میل رہ گیا, اب اتنے رہ گیا, اب اتنے رہ گیا, کدھر مڑنا ہے؟ کیا کبھی کسی ڈرائیور کو اپنے بیگ سے دیکھا کہ کتنا چلا گیا؟ میرے پیچھے والے ٹھیک آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. آپ سیدھے چلتے جائیں, اگر آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں تو پیچھے والی گاڑیاں بھی پیچھے سے پیچھے آتی جائیں گی. آیت 107 اس کو ہائی لائٹ کر کے دل کی تختیوں پہ لکھ لیں. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اور اگر اللہ آپ کو کوئی ضرر پہنچائے تو کوئی نہیں ہے اس کو دور کرنے والا سوائے اللہ ہی کے. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کا تو اس کے فضل کو لوٹانے والا کوئی نہیں. يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اگر یہ آیت ہمارا عقیدہ بن جائے تو ہم کبھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آیت کو نہ چھوڑے. یہ آیت پیچھے بھی گزری ہے, یہ آگے بھی آئے گی. فیورٹ موسٹ آیتوں میں سے ایک آیت ہے. عموماً انسان ہدایت کے راستے سے ڈی ٹریک کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں سے فائدہ لینے کی امید پہ اور ان کی طرف سے نقصان پہنچنے کے خوف سے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. میرے بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے, مجھے کون پوچھے گا, میں تن تنہا رہ جاؤں گی. تو اللہ کہتا ہے دیکھو آج پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر پڑھ لو دل کی گہرائی سے. ساری دنیا تمہیں نفع دینے کی کوشش میں ہو, ایک لمحے کی خیر نہیں تمہیں دے سکتی اگر اللہ نہ دینا چاہے. اور اگر اللہ تمہیں خیر دینا چاہے تو تمہیں کوئی روک نہیں سکتا. آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ سوچئے. میری نظر میں جو مجھے انسانی رشتے سمجھ آتے ہیں, سب سے زیادہ کسی کو خیر دینے کا اگر کوئی حریص ہو سکتا ہے نا تو وہ ماں باپ اپنی اولاد کو ہے. سچ کہ نہیں, اس کا اپوزٹ بھی نہیں ہے, کسی حد تک ہے بھی. بچے بھی اپنے ماں باپ کو خیر دینے کے حریص ہوتے ہیں, بہنیں بھائیوں کو, بھائی بہنوں کو, دیں سب ہے, شوہر بیوی سسرال سب ہے. لیکن جو تب دی موسٹ ہے نا وہ کون ہے؟ ماں اور باپ. آپ جتنے لوگ ہیں آپ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی بری بات چاہ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے نا. اس کے باوجود کیا ماں باپ کی موجودگی میں بچوں کو صدمے نہیں پہنچتے؟ کیا بچے چلتے چلتے گرتے نہیں, چوٹیں نہیں لگتی بچوں کو؟ کوئی بچہ ایسا ہوگا جو یہ آپ کہہ سکے ساری زندگی کبھی نہیں گرا اور ایک دم چلنا شروع ہو گیا؟ گرتے ہیں, پڑھتے ہیں, چلتے ہیں. تو ماں باپ کے سامنے بچوں کو چوٹیں لگ جاتی ہیں کیونکہ ماں باپ کے اختیار میں ان کے فائدے نہیں ہیں. وہ بات یاد آ گئی کہ کسی جگہ لوگوں نے پوچھا, ایک سوال ویسے کھڑا کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے تقدیر کا قلم دے دے تو آپ کیا لکھنا چاہیں گے؟ اپنے اوپر لے کے سوچئے, بلکہ آپ بھی لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہے کہ ایک منٹ کے لیے تقدیر کا قلم تمہارے ہاتھ میں ہے تو آپ کیا چاہیں گی؟ تو ایک عورت نے کہا کہ میں اپنے بچوں کی تقدیر لکھوں گی کہ اللہ ان کو کبھی کوئی غم نہ آئے. لیکن اس کے باوجود غم آتے ہیں. ماں باپ کے ہاتھوں میں بچوں کو غم آ جاتے ہیں. ماں بچے کا ناخن کاٹتی ہے تو خون نکل آتا ہے بعض دفعہ. آپ کیا کہتے ہیں, ماں بچے کا منہ دھوتی ہے تو آنکھوں میں بےچارے کے صابن چلے ہی جاتا ہے نا. کیونکہ وہیں یورید کا وہیں یمسسک اللہ بدر فلا کاشف لہ. آپ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر احرام کی حالت میں رو رو کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں نا کہ اللہ میرے بچے کو کوئی تکلیف نہ آئے. آنی ہے تو آئے گی, اللہ ہی آئے گی. بعض دفعہ آپ کو اپنے ماں باپ کی زندگی میں صرف غم ہی ملتے ہیں, ماں باپ کے بعد خوشیاں ملنی شروع ہو جاتی ہیں. کئی بچوں نے اپنے ماں باپ کو کبھی ان کو خوشی نہ ان کی دیکھی نہ ان کو دکھایا. جو ہی بچے باپ فوت ہوئے اللہ نے اولادوں کو نعمتیں دینی شروع کر دی. ہمارے اپنے گھروں میں ایسی مثالیں موجود ہیں. بچے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے, کوئی چھ چار پانچ چھ سال کا, ماں باپ کا فوت, کوئی کسی کا باپ مر گیا, کسی کی ماں, یہ ہم سب کی کہانی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے زیادہ سیٹل ڈاؤن ہیں ان باپوں کی نسبت جن کے باپ جو موجود ہیں, اور ان کے بچے بھی بےچارے اسٹرگلنگ فیز میں. تو یہ عقیدہ بنا ہے, یہ عقیدہ بندے کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے. اللہ دینا چاہے تو دے گا اور اللہ نہ دینا چاہے نا تو کوئی روک بھی نہیں سکتا. آپ کو ایمان کی حد تک ہونا چاہیے. یہ خیر مجھے ملنی ہے, مل کے رہے گی, آسان. دیکھیے یہ ہر وقت جو خوف زد ہے نا حیصل, یہ چیز ہاتھ سے نہ چھن جائے, یہ گھر نہ چلا جائے کہیں, یہ مجھ سے کوئی چھین نہ لے. سکون, اطمینان, میری ہے تو کوئی نہیں لے گا. صرف ایک کھانا کھلتا ہے نا دعوت کا, شادی کی, کبھی اپنے ملکوں میں سوچئے تو لوگ اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں. کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کہ میں پہلے لے لوں, کباب ختم نہ ہو جائیں، بوٹیاں ختم نہ ہو جائیں. آپ کو ایمان ہے نا کہ اللہ آپ کا لینا چاہتا دینا چاہتا ہے آپ کو، نہیں دے گا، نہیں رکے. بعض دفعہ آپ جلدی میں جا کے لے آتے، بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی خاص آئٹم تو آئی بعد میں تھی، آپ نے حاصل میں لے لی نا. یقین کرے اپنے دل کو پوچھیں. آج 11 پارے پورے ہونے پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نقطے پہ پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ کیا تمہارے دل کو اس کا یقین ہے. اور یہی ہے اطمینان. مومن کیوں مطمئن رہتے ہیں؟ مل گئی تو ٹھیک ہے، اٹس گڈ، انجوائے کریں گے. نہیں ملی، اس سے بہتر ملے گی. ہر دن کوئی چوٹ پڑتی ہے دل پہ، آپ کے بھی پڑتی ہوگی، ہم سب پہ پڑتی ہے، ہم سب انسان ہیں. لیکن میں اس بات پہ موت کی طرح یقین رکھتی ہوں کہ جس طرح موت کا آنا برحق ہے، اسی طرح میرا ایمان ہے کہ اللہ میرے ہاتھ سے اگر کوئی چیز چھینتا ہے، کوئی چیز چھٹتی ہے، اس سے اچھی آتی ہے. کبھی کوئی چیز چھٹے، یہی کہا کہ پتہ نہیں اب اللہ نے اسے اچھی کیا دکھانی ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی کی حدیث کی دعا ہے، اللہم لا مانی علی ما آتیت ولا موتی علی ما منات ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، کوئی روک نہیں سکتا اس چیز کو جو تو دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا جو تو نہ دینا چاہے. اور مال، دولت، عزت، شہرت والے کو اس کی یہ چیزیں فائدہ ہی نہیں دے سکتی جب تیرا ارادہ نہ ہو. اپنے اندر سکون لائیں. جو رشتے ہونے ہیں وہ ہوں گے اپنے وقت پہ. جو جاب ملنی ہے مردوں کو ملے گی انشاءاللہ. جو آپ کے کام اللہ نے کرنے ہیں وہ ہو کے رہیں گے. ہم اکثر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کسی کی بد دعا لگ گئی، یہ بد دعائیں دیتی ہیں نا، تو بس اب دیکھنا میرے ساتھ یہ ہوگا. کسی کی آہ لگ گئی، کسی کی نظر لگ گئی. اور دیکھیں پیچھے سفر ہدایت سے اترنے کا ہے. ہم عموماً ہدایت سے دور لوگوں کے خوف سے ہوتے ہیں کہ لوگ ناراض ہوں گے. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آپ دیکھیے پھر خیر نیکی دین والوں کو تو کبھی خیر ہی نہ ملتی. اللہ کہتے ہیں تم یقین رکھو. اسی طرح کا ایک مضمون ہم آگے بھی پڑھیں گے. نان مسلم ایک ہے، اس کا قول ہے کہ اس عقیدے نے، یعنی یہ عقیدہ جو ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ دینا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہیں دینا تو نہیں دینا، مسلمانوں کو اتنا جرت مند کر دیا ہے کہ یہ میدان جنگ میں جا کے موت سے لڑنا بھی ناگوار نہیں سمجھتے. میدان جنگ میں کود پڑتے تھے. کبھی آپ صحابہ کے واقعات تو پڑھ کے دیکھیں اس آیت کے بارے میں، کس طرح وہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ایمان کی حد تک ان کو یقین تھا اللہ نے یہ دینا ہے تو مل کے رہے گا. تم ساری دنیا لے میرے خلاف ہو جاؤ، ساری خدائی میرے خلاف ہو جائے، جب میرا رب مجھے وہ چیز دے گا وہ دے گا. کئی دفعہ آپ جاتے ہوں گے کسی آئل میں، صرف ایک چیز پڑی ہوتی ہے آخر کی جو آپ لینے جاتے ہیں، وہ مل جاتی ہے. اور کبھی آپ جاتے ہیں بہت ساری ہوتی ہیں، آپ کہتے ہیں پھر لے لوں گی، دو ہی دن بعد جاتے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہوتی. ایمان بنائیں، اپنے آپ کو مطمئن کریں، میری چیز کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ تقدیر ہے بندے کی. پھر آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنا خوشی آئے گی. آپ اللہ کا کام کریں، اللہ کی مانیں، اللہ آپ کی مانے گا. آپ اپنی منوانا چاہتے ہیں، اللہ کہتا ہے چلو پھر جاؤ اپنے کام بھی خود کرو. اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ کھول دے. آخری آیتیں، قل یا ایھا الناس، آیت 108 اور 109. کہہ دیجئے کہ اے لوگو، آپ نوٹ کر رہے ہیں ہر آیت یا ایھا الناس، اے لوگو. کتنا تڑپتا ہے بندہ مومن کہ اس کتاب کو الناس تک پہنچانے کی ذمہ داری پوری کرتی ہوں کہ نہیں. اپنی ہمسائیوں تک ہی کم از کم پہنچا دیں، اپنے کولیگس تک کی اس دعوت کو پہنچا دیں. کیا؟ قد جاکم الحق من ربکم، اے لوگو آ گیا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے. اب تو سب کھل گیا سامنے، مینیفیسٹ ٹروتھ. فمن اہتدا فانما یہتدی لنفسی، اب جو کوئی ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی بھلے کو ہدایت پائے گا، اسی کو فائدہ، اسی کی آنکھ بس سنورے گی، اسی کے ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوگی، اسی کا صدقہ جاریہ ہوگا، اسی کا نام اعمال سنورے گا، اللہ کی رحمت اس کو ملے گی. اور اگر نہیں تو نخرے نہ کرو. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی بھٹک گیا، چھوڑ دیا اس کو، اس راستے سے ڈی ٹریک ہوا، تو وہ تو پھر اپنی جان پر ہی اس کا وبال بھگتے گا. وما انا علیکم بوکیل، اور اب میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ آخری جملے ہیں جو نبی کی زبان سے کہلوائے جا رہے ہیں. اب میں نہیں تمہیں روکوں گا، اب میں نہیں بلاؤں گا تمہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا؟ آپ بھی کیا سوچ لیتے ہیں دل میں، اب میں نے نہیں کہنا، اب اللہ کے حوالے، اللہ کے سپرد. اور آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ اللہ کے سپرد کرتے ہیں پھر اللہ واقعی اس کو کافی ہو جاتا ہے. میں کوئی داروغہ نہیں, بس مجھے جو کہنا تھا میں اپنے دل کو سمجھا لوں گا. یہی ہے نا کہ دل کی زمین سے تمہیں نکال کر باہر رکھ دوں گا. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک کہانی سنائی تھی کہ ایک شخص تھا, اس کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا کہ یہ سونے کے کچھ زیورات ہیں, میرے اوپر کوئی مشکل پڑ گئی ہے, یہ لے لیں اور مجھے کچھ پیسہ ادھار دے دیں. سنار کو دے دیا, ایک بار تو واپس نہیں ملے گا, اور رشتے داروں میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے, کرنا بھی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے, یہ بھی نیکی ہے. خیر اس نے کہا یہ مجبور ہے, اس نے وہ سونا وزن کر کے حساب کر کے اس کو پیسے دے دیے اور اس سونے کو تجوری میں رکھ لیا. کہہ گیا میں 2 ماہ بعد آؤں گا, جب بھی آؤں گا اس کو حفاظت سے رکھ لیا, کوئی بات نہیں میرے پاس پیسے پڑے ہیں اس کو کام آ جائیں گے. 2 ماہ گزر گئے, 3 گزر گئے, وہ بندہ ہی نہیں آیا. کہنے لگا پتہ نہیں کسی مجبوری میں ہوگا, کوئی بات نہیں پڑا رہے مجھے کیا چاہیے. اللہ کا حکم ایسا ہوا کہ اس بندے کو جس کے پاس سونا رکھوایا تھا اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی. کہنے لگا ٹھیک ہے میں جس سے تو وہ لے گیا ہوا ہے نا, تو میں بابند تو نہیں ہوں, میں اس کو بیچ دیتا ہوں تو پیسے لے لیتا ہوں. سنار کے پاس گیا وہ زیور لے کے کہ بھئی یہ پیسے. اس نے جب دیکھا کہنے لگا یہ تو سونا ہی نہیں ہے, یہ تو تمہیں کوئی نقلی زیور دے گیا. اب کیا ہوتا, ایک صورت ہے روئے دھوئے تڑپے بے چین دس اینڈ دیٹ, اور دوسری صورت کیا ہے, اس نے کیا کیا, بس ایک کام کیا, ان زیورات کو اندر تجوری سے نکال کر باہر شیشے کی الماری میں رکھ دیا. بات سمجھے, یہ میں نے ایک آج کی بات میں بات بتائی تھی کہ کچھ لوگوں کو آپ اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں, آپ ان سے بڑی لمبی چوڑی امیدیں ہوتی ہیں, آپ اپنے بچوں سے بھی ہوتی ہیں, یہ کچھ کرے گا تو بہت بڑا بنے گا. اب آپ دن رات ان کے لیے تڑپتے ہیں, بے چین ہیں, ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں کرتے ہیں, ایک خاص وقت تک آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں کرتا, بچے آپ کے ایون, تو آپ نہیں محسوس کرتے کہ چھوڑو یہ نہیں اس کرے گا, نہیں اس نے نہیں بننا یہ ڈاکٹر, کچھ نہیں. آپ بس کریں کیا, اس بندے کو اپنے دل سے نکال کے نا باہر ہائے بائے پہ رکھ دیں, دل سے محبت نکالتے اس کی, ورنہ آپ تڑپیں گے روئیں گے. اللہ بھی ایک خاص حد تک مجھے آپ کو بلاتا ہے. اب آپ صاحب کو بھول کے صرف اس چار دیواری کے اندر والوں پہ آ جائیں, لکھیے ذرا اپنے اوپر, ہر ایک اپنا نام لے, حجر آپ بھی لکھے اپنا نام. آپ کوئی حجت رہ گئی ہمارے اندر ہلو حجت کی؟ اللہ ایک خاص حد تک مجھے اور آپ کو اس کلاس میں بیٹھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا. مت سوچئے کہ ہم سیکیور ہو گئے ہیں, ابھی آدھا رستہ بھی نہیں ہوا, منزل تو بڑی دور ہے. 200 میل کا سفر تھا, 100 میل سے بھی بھٹک گیا تو بھٹکیں گے, ابھی بھی اللہ کے کسی عطاب کا شکار ہو سکتے ہیں ہم لوگ. وَمَن دَلَّ فَإِنَّمَا يَدِلُّ عَلَيْهَا, اور جو بھٹکے گا اس کا وبال اپنی جان پہ پڑے گا. فرق کیا پڑے گا, آپ کی کرسی پہ کوئی اور آ جائے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہی ہے نا, جب سے یہ کورس شروع ہوا ہے الحمدللہ کرسیاں نہیں خالی ہوئیں. جیسے کل آج ایک میٹنگ تھی صبح کسی اور شہر میں, تو ان سے بات ہو رہی تھی کورس کی, ماشاءاللہ 26ویں پارے پہ پہنچ گئے ہیں, پچھلے رمضان کے شروع میں اس کے بعد شروع ہوا تھا. تو میرا ان سے یہی سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ جو لوگ کورس کے شروع میں تھے اب تک ہیں, اور رمضان پہ وہ پورا بھی ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ایک دو گئے ہیں مجبوریوں میں, کچھ بچیوں کی شادیاں ہو گئیں, کوئی ادھر ادھر, لیکن ان کی جگہ نئے بھی آ گئے. کہتی ابھی ایک لڑکی 22ویں پارے پہ آئی ہے, تو کبھی کوئی کرسی خالی نہیں رہتی. آج واللہ ہی میں اکڑوں گی نا, میں یہ کرسی چھوڑ کے پاؤں پٹکتی اتروں گی, آپ کو اس سے اچھا استاد ملے گا, نقصان میرا ہوگا. میں کسی گرج میں جاتی ہوں کہ چھوڑو جی آپ میں سے مجھے فلاں ایک نے مجھے کوئی بات کہہ دی مجھے غصہ آ گیا, میں کہتی ہوں سب سے نہیں بولتی, اس کا گرج مجھے نقصان کر دے دے گا, اس کا کچھ نہیں جائے گا. تو یاد رکھیے اکڑنا نہیں, روز رویا کریں راتوں کو تنہائی میں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وما أنا عليكم بوکیل. نبی بھی اور استاد بھی کبھی ساری زندگی نہیں رہتے, جیسے ہمارے ماں باپ ساری زندگی نہیں رہتے. کبھی آج صبح آج کل آپ کی ماں یا باپ نے آپ کو اٹھایا فجر پہ, ہے ہی نہیں بےچارے پاس, ہیں دنیا میں تو پاس نہیں ہے. ایک وقت ہوتا ہے تڑپنے والوں کا جو ہمارے لیے تڑپتے ہیں. ایک بچے کی بات یاد آتی ہے کہ ڈانٹ پڑتی تھی باپ سے کہ گھر میں دیر سے کیوں آئے ہو. کہتے ہیں کبھی دوستوں میں شوق ہوتا ہے, پہلے دور میں یہ انجوائمنٹ ہوتی تھی, باہر چلے گئے بوتل پینے لگ گئے پان کھا لیا, تو جوتی ہاتھ میں پکڑ کے پیچھے سے گارڈن کے راستے سے گھر میں آتے تھے کہ ابا جی کی آنکھ نہ کھل جائے. اور پھر ایک دن بات کرتے ہوئے وہ اللہ ہی رو رہے تھے کہ اب تو آئیں نہ, تو نہ ماں ہے نہ باپ اس گھر میں جو پوچھے کہ بیٹا گئے کدھر تھے. تو کبھی بھی کوئی نہیں رہے گا ہمارے لیے تڑپنے والا. یہ آپ کو اور مجھے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا گا. ہمارے والد کہتے تھے کہ انسان درخت اپنی ہی جڑوں پہ کھڑا ہوتا ہے, باہر کے سہارے درختوں کو کبھی ہرا بھرا نہیں کرتے. آپ ایک چھڑی باندھ دیں, ایک سٹک لگا دیں, کھڑا تو رہے گا لیکن ہرا بھرا نہیں رہے گا, اندر سے جڑیں کٹی ہوئی ہے. تو اگر میرا اپنا دل اگر اس کتاب کے ساتھ ابھی نہیں آیا نا, تو ٹھمنے نہیں سہارے دیں گے ہم, کسی کے کہنے پہ کام کریں گے, دوسرا چھوڑ دیں گے. اپنے آپ کو ہر اس چیز پہ جمانا ہے کہ جو میرے اپنے فائدے کی ہے. اور آپ دیکھیں گے ایک ڈوری آپ نے سننے کی لگائی, دوسری ڈوری لکھنے کی, تیسری ترجمہ یاد کرنے کی, چوتھی ٹیسٹ دینے کی, پانچویں, یہ ڈوریاں آپ کو باندھ دیں گی. آپ اگر ریلیکس ہو گئے ہیں, یعنی کل میں نے ایسی کچھ لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے کوئی ٹیسٹ تو نہیں مس ہوئے ہوئے, کیونکہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی سیریس نہیں رہا, ترجمہ نہیں یاد کرتا, تو آہستہ آہستہ اس کی گرپ کورٹ سے لوز ہو جائے گی. تو ہر ایک خاص طور پہ یہ ینگ گروپ اپنے آپ سے پوچھے, کہاں بیٹھے ہوتے آج آپ؟ دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں بھی اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو فرشتوں کی دعائیں نہیں تھی مل رہی ہونی, اور مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں نہیں تھی کر رہی, اور چونٹیاں آپ کے لیے دعائیں نہیں کر رہی تھی. بخاری کی روایت ہے اور موت کی طرح یقین ہے کہ سچی بات ہے کہ جو علم کے راستے میں نکلتا ہے, سارے سمندروں کی مچھلیاں, سارے فضاؤں کے پرندے اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. کیوں برکت ملتی ہے یہاں سے؟ ڈاکٹروں کے پاس وہ صحت نہیں ہے جو اللہ کی کتاب سے ملتی ہے, دعائیں ملتی ہیں. تو اللہ نے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو چھوڑ دو, ان سے فکر نہ کرو. آپ کیا کریں؟ آخری آیت ہے, وَتَّبِ مَا يُوحَ إِلَيْكَ, اور اے نبی آپ پیروی کرتے جائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. آپ نہ چھوڑیں یہ کام. مجھے لگا یہ بات اللہ نے مجھے کہہ دی, کہ دوسروں کو تو بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ نہ ہو کہ آپ ہی ڈھیلے ہو جائیں, آپ کی زندگی کے اب کوئی اور ہی مشغلے ہو جائیں, کوئی ایسی اللہ نعمت دے دے کہ جس میں کھو کے آپ اس قرآن کو چھوڑ دیں. اور اللہ سے پورے یقین سے یہ دعا مانگا کرے کہ اللہ وہ نعمت دینا جس کے پاس تیرے دین, جس کے ساتھ تیرے دین کی نعمت رہے. کوئی ایسی نعمت جو مجھے اس دین کے کام سے روکے مجھے نہیں چاہیے, تو رکھ, مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو تیرا دین کا کام چاہیے. وہ تباہ چاہیے, ما یوحا, جو وحی کی جاتی ہے آپ کی, اور ان کے حال پہ بس صبر کیجیے. حتی یحکم اللہ, یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے. وہو خیر الحاکمین, اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا. اللہ کے نبی کو اس میں خبر دی گئی ہے کہ آپ کے بڑے قریبی رشتہ دار 1.5 سال بعد بدر کے کنویں میں گرا دیے جائیں گے, آپ صبر کیجئے. یہ فیصلے ہوئے تھے نبی پہ. آپ نے تو اس کو قرآن کی آیتوں میں پڑھا نا. اگر آپ اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کے دل کے ناطے سے پڑھتے, تو میں اپنے ذہن سے ایسے سوچ رہی تھی بتاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی رو ہی پڑے ہوں گے. یہ جو یحکم اللہ کی خبر تھی نا, یہ ان مشرک رشتہ داروں کی موت کی خبر تھی جو بدر میں مارے جانے تھے. آپ کو تو اللہ ہجرت کرا کے مدینہ لے جا رہا ہے سورہ یونس کے بعد, لیکن ان کی خیر منائیں کہ جنہوں نے اس کے بعد پھر ناقدری کا وبال چکھنا. اور اللہ نے کسی ایک بندے کو جس کو بدر میں مروایا, ایسا نہیں تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہو, کیونکہ وہ ہوا خیر الحاکمین. اللہ کبھی کسی خیر والے بندے کو آگ میں نہیں ڈالے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ تھی سورہ یونس, بہت اداس کرنے والی. صبح سے دل ایسے اداس تھا میرا, اللہ کے نبی کو میں فیل کر رہی تھی کہ اللہ آپ کے نبی کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا. ہم تو دیکھیں, ہم تو سچی بات ہے دنیا دار لوگ ہیں, بس اس میں سے 4 گھنٹے نکال کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر, پھر باقی وقتوں میں دنیا ہی کی فکریں لگی ہوتی ہیں. نبی کا تو مشن ہی یہ تھا, ان نداؤتم لیلم و نہارا, صبح و شام. ان کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں, اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کل ہونے والا ہے, جو مجھے پتا ہے, جو مجھے دکھ رہا ہے, تمہیں پتہ لگ جائے, تو اس دنیا سے تمہاری محبت, اس دنیا میں تمہاری رہی سہی کشش سب ختم ہو جائے, تم بستروں سے لذت اٹھانا چھوڑ دو. تو یہ ہے وہ تبدیلی جو قرآن دلوں میں لاتا ہے. کل بھی کسی کی گواہی آپ لوگوں میں سے تھی, باتیں ہم کر رہے تھے رات کو, کہ سب چیزیں بے معنی لگتی جا رہی ہیں اب تو. کل ہم نے علامات قیامت کب کورس کے, اس کے فیڈ بیک میں یہ بات ہوئی تھی کہ اتنا کچھ سن کے تو اب دل کرتا ہے کہ بس زندگی بالکل ایسی ہو جائے کہ جیسی اللہ چاہتا ہے. اور یہ خاموش اداسی دل میں آتی ہے نا, تو فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, پھر وہ خوشیاں آتی ہیں. یہ دل میں جو مرغولے بنے ہوئے نا ہمارے مخلوط, یہ بھی ڈال دو, وہ بھی ڈال دو, وہ بھی ڈال دو, سب کو گھول کے ایک سمودی بنا لو, یہ سمودی نہیں ہے. دل دن بدن خالی ہوگا دنیا سے تو آخرت کی جگہ بنے گی, اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدل دے. کوئی بات جو آپ کی طرف سے ہے تو موسٹ ویلکم. شاہین جی آپ آ جائیے, سوینا جی آپ آ سکتے ہیں یا ادھر سے بات کر لیں؟ جی ادھر سے کر لیں, ارم ادھر مائک دے دیں, آپ کے قریب ہی ہے. جی شاہین آپ ادھر ہیں, حاجرہ آپ آئیے. کم از کم دو منٹ بات کریں.
I'll try not to cry because I feel really emotional right now. Lekin, obviously, Autumn and summer gets so heavy. It's so heavy on the heart because you don't want to be one of those who are guided and then led astray. And it could be anything that could lead you astray. And I think the reason that I can make so many excuses, but it's my sins. And even if they're not apparent to me, I know that they stop me, and I really have to focus on that. And mere dimag mein ek quote aa raha tha ke if you have got Allah, what have you lost? And if you have lost Allah, what have you got? And that's something I really, really, I was reflecting on the whole sabak, that we really have to reflect on ourselves, really have to fix ourselves, because everything's there, and we've been told so, so clearly that there is no other way. You either go this way, you go that way, and now we're here, and we have to go, like, we have to decide where to go. So,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر اچھی اور بری تقدیر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, اور ہر شر جو ہے اس کو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, اس کو ہم وقتی طور پہ تو شاید سمجھتے ہیں, لیکن وہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہمارے لیے بلائی ضرور ہوتی ہے. تو ایسے مجھے ایک اپنے ہی خاندان کی بات یاد آتی ہے کہ جیسے ایک میرے چچا تھے تو وہ آرمی میں تھے, اور دوسرے جو تھے وہ ڈاکٹر. لیکن جو آرمی میں تھے وہ شہید ہو گئے, ان کے دو بچے تھے چھوٹے, بہت چھوٹے تھے, ایک 6 سال کا, ایک پتہ نہیں ایک 8 سال کا اور ایک 4-5 سال کا ہوگا. اور جن کے ڈیڈی ڈاکٹر تھے ان کے بھی بچے اسی عمر کے تھے, لیکن جو وہ بچے جو شہید ہو گئے تھے ان کے بچے جو چھوٹے تھے, ان کی میری خالہ کی, ان کے خالہ بھی تھے, چچا بھی تھے, اور خالہ بہت بیمار رہنے لگی, بہت زیادہ نا, آہستہ آہستہ وہ بیمار اتنی زیادہ ہو گئی کہ جب بچے 11 سال کا بڑا ہوا تو وہ بھی فوت ہو گئی. پھر ان کے پاس ان کی خالہ آ گئی, میری دوسری خالہ آ گئی. تو خیر ان کو خاندان سے تو الحمدللہ کافی کسی نے کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی, لیکن یہ ہم کو والدین کی کمی تو تھی. لیکن میرے جو چچا ڈاکٹر تھے ان کے بیٹے تھے تو وہ بھی ایک ساتھ پڑھتے تھے دونوں. تو جب بھی وہ انہوں نے ٹیوشن وغیرہ لگوا کے اور ان کو پڑھاتے تھے, بہت محنت کرتے تھے ان پہ کہ ڈاکٹر وہ بھی بن جائے نا, سبھی وہ میڈیکل میں تھے. لیکن جو میرے جو شہید ہو گئے تھے جن کے باپ وہ بغیر ٹیوشن کے پڑھتے تھے, اور ان کا بڑا بیٹا یقین کرے کہ اس قدر اللہ نے اس کو ذہانت دے دی, اس قدر دے دی بہت ہی زیادہ, اور ایسے ہی نا گوڈ گفٹ جیسے ہوتا ہے نا, اور پھر وہ ڈاکٹر بن گیا. اور آج وہ مطلب کہ یہ سوچ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ان کے ماں باپ نہیں ہیں اور یہ کیا ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اب کیا ہوگا, تو یہ اللہ کے اوپر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ غفور الرحیم ہے, وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ابھی وہ بچہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے ابھی وہ میری ایج کا ہے, بچہ تو نہیں ابھی میری ایج کا ہے. تو وہ کیا ہے کہ ابھی جب لوگوں کو آج بھی اس نے 50 روپیہ رکھا ہوا ہے فیس, تو وہ کسی سے بالکل بھی اس سے زیادہ پیسے نہیں لیتا. اس کی بیوی کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا حالانکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں کسی قسم کی, مجھے مالی یا کوئی نہیں, سب کچھ ملتا رہا ہے, لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں کس طرح تھا نا. اور غریب جو ہوتے جو غریبوں سے بالکل بھی وہ کچھ نہیں لیتا. تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ جہاں پہنچانا چاہے وہ پہنچا سکتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنی چاہیے. توکل تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے سکتے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ
وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
آج بھی میں آپ کو بہت اچھی کی یاد
ارم تھوڑا اونچا کریں, اونچا کریں بس. تر
جی اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو تازہ پانی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جس کو کہتے ہیں دوبارہ زندگی دی. میں ایک بہت بڑے میجر آپریشن میں سے گزر رہی تھی, تو جب ڈاکٹرس نے مجھے یہ کہا کہ میرے بچوں کو بلا کے یہ کہا کہ اس کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے, آپ زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کریں. تو میری بیٹی نے چھوٹی والی نے جا کے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ ان کے پاس تھوڑا ٹائم ہے, ہمیں پتا ہے, ہمیں اپنے اللہ پہ بہت یقین ہے. میں نے اس وقت اپنے اللہ سے دعا لگا دی, الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. سارے ڈاکٹرز کی 25 ڈاکٹر کی جوری بیٹھی تھی اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ان کے ساتھ اتنا بڑا میریکل کیسے ہو گیا, کیونکہ جب میرے آپریشن سے پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم تمہیں کسی وقت بھی کسی کینسلیشن پہ ڈال سکتے ہیں, لیکن ہماری طرف سے اتنی ہوپ نہ رکھنا کہ تمہارا آپریشن جلدی ہوگا. لیکن الحمدللہ جس دن میں ہاسپٹل سے واپس آئی اسی رات کو میں میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے, تو میرے بچے کہتے ہیں ماما آپ کیوں اتنی پریشان ہیں؟ میں نے کہا نہیں بیٹے میں پریشان ہوں, بس سوچتی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو کہتے ہیں کہ ماما آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے پھر بھی آپ اپ سیٹ ہوتی ہیں, انشاءاللہ دیکھیں اللہ آپ کو ٹھیک کر دیں گے. اسی رات کو جب کہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ابھی ایک دو مہینے تک آپ کو کوئی نہیں مل سکتی اپوائنٹمنٹ, دوسرے دن صبح 8 بجے مجھے اپوائنٹمنٹ مل گئی کہ آج آپ ایڈمٹ ہو جائیں اور کل صبح آپ کا آپریشن ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی کرم ہے, میں تو اس قابل نہیں تھی. الحمدللہ میں بہت بڑے ایک اس میں سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہوں. یہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتانا تھا, اس کے بعد میں اس قرآن کے ساتھ میرا تعلق بہت مضبوط ہوا الحمدللہ. لیکن اتنا مضبوط اب اس بات پہ شرم آتی ہے کہ اتنی قریب جا کے تو پھر یہ میری دوری کیوں ہے؟ یہ دوری صرف اس وجہ سے, یہ دنیاوی چیزیں جو ہمیں ہمیں آگے لے جانے کے سے روکتی ہیں. بس یہ جو آج کی آیات تھی اس نے مجھے یہ سر ہلا کے رکھ دیا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے, یہ صرف قرآن کی بدولت میں آج یہاں بیٹھی ہوئی, نہیں تو پتہ نہیں میں آئی ڈونٹ نو. یہ آپ سب کی دعاؤں سے, میرے بچوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے, قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے الحمدللہ.
جی جزاک اللہ خیر. جی آن لائن والے شاید نہیں سن پا رہے تھے, تو بیسیکلی انہوں نے یہ بتایا کہ 2009 میں ڈاکٹرز نے ان کو جواب دیا اور ان کے بچوں سے کہا کہ ان کے پاس بہت تھوڑا وقت ہے, لیکن اللہ پہ یقین اور ایمان جو ہوتا ہے وہ بندے کے لیے راستے آسان کرتا ہے. تو ہمیشہ اپنی زندگی میں آنے والے دکھ اور سکھ کے بارے میں سوچیں, اس کے پیچھے ضرور کچھ ہوتا ہے. یہ کبھی بھی صرف وقت کا پہیہ نہیں ہے جو گھومتا ہے, ہر شر میں سے خیر ہے اور خیر میں شر ہے. نہ خوشیوں میں اتنے بہکے کہ اس میں سے شر نکل آئے, اور نہ کسی دکھ صدمے کو ایسے دل سے لگائیں کہ ڈپریشن میں چلے جائیں, بلکہ اس کے اندر سے صبح ڈھونڈیں. یہی پیغام ہر رات دیتی ہے, صبح آتی ہے, اور ہر دن خوشیوں بھرا ہو کیسا, اور رات کو اندھیرے پہ بستر پہ ہی سوتے ہیں نا. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ صدف آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. جی آ جائیے ارم ادھر آ جائیں, ساتھ ہی بریک ہو گیا اب اس کے بعد. جی نہیں وہ لوگ بے چین ہوتے ہیں نا, پھر مجھے اچھا نہیں فیل ہوتا, ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی. کبھی آپ کے کمنٹ اچھے بھی ہوتے ہیں تو پھر وہ آواز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے کٹ جائیں گے.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت 100 کے اندر یہی تھا کہ ایمان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے تو اس کے لیے چن لیتے ہیں, تو ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہم سب کو توفیق دی ہے یہاں آنے کی, اپنا علم سیکھنے کی. باہر کتنے لوگ اور ہیں جو یہاں پہ ابھی موجود نہیں ہیں, تو میں اس آیت کو یہ سوچی تھی کہ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب سے جوڑا اور ہمیں پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور الحمدللہ کیونکہ میں اس سفر سے گزر چکی, تو وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل اور بھروسہ اس کتاب سے جو ہے ہمیں یہ چیز بہت ملی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل جو ہے یہ انسان کے اندر آتا ہے، حالات کچھ بھی ہوں لیکن اللہ کا جو ہے نا توکل بھروسہ ہمیں نہیں چھوڑنا. بس میں تو یہ کہ میں پیچھے بیٹھ کے یہ سوچی تھی اپنی زندگی کے پچھلے سال اس قرآن کے سفر سے، واقعی ہم پہلے جو ہے 2008 سے پہلے بے چین ہو جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، لیکن الحمدللہ بہت اپ اینڈ ڈاؤنس ہوئے زندگی میں، لیکن اس کتاب نے ہمیں سنبھالا اور ہمیں بتایا کہ نہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہی بھروسہ کرنا ہے، اور سچ بات ہے کہ اسی سے سکون ملتا ہے. تو بس یہی شیئر کرنا تھا. جزاک اللہ خیر.
اللہ کرے کہ یہ ساری باتوں کو ہم اپنے دل پہ لکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں خیر بھی ہوگی اور عافیت بھی ہوگی. تو انشاءاللہ یہاں پہ بریک لیتے ہیں، نماز سینٹ پر پڑھیں گے. انشاءاللہ آپ لوگ 15 منٹ لے لیجئے کھانے کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ، جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ استاذہ جی. الحمد للہ بہت موٹیویٹنگ انسپریشنل لیسن کہ ہم نے اتنا کچھ سیکھا. الحمد للہ ابھی ہم بھی انشاءاللہ بریک کریں گے کلاس کے ساتھ ساتھ، 15 منٹس کا بریک، اور اس کے بعد ہم تفسیر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.